الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله کوئی زبان خاموش نہ رہے میرے ساتھ مل کر پڑھیں الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم فانسب إلى ذاته ما شئت من شرف فانسب إلى قدره ما شئت من عظم مولا صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب ست تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ و صحبہ و بارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ درس نظام مصطفیٰ ہمارے اس پروگرام کا عنوان ہے اور کوشش یہ کی جاتی ہے کہ اللہ کے پیارے محبوب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آفاقی دین اور جس کی تعلیمات ہماگیر ہماجہت اور عالمگیر ہے اور انسان کی حیات کا مکمل ضابطہ ہے اور ایک انسان کے لیے دستور زندگی کے تمام نمونے اور اصول اور ضابطے کو مکمل طور پر مہیا کرتا ہے، تو اپنے آپ کو اس ضابطے سے واقف کرانے کے لیے اپنی ضروریات کی تکمیل ان قوانین اور ان اصول اور ضابطے کی روشنی میں کرنے کے لیے اور ظاہری اور باطنی بدامنی سے بچ کر اسے سکون قرار اور تمانیت اور راحت کی طرف لانے کے لیے جناب محمد عربی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے دیے ہوئے وہ مبارک وہ مقدس نظام، نظام زندگی، نظام معاشرت و بہبود، نظام عقائد و نظریات، نظام باطن و نظام ظاہر، نظام داخل اور نظام خارج پر محیط آپ کی اس تعلیمات پر غور کیا جائے، عمل کیا جائے، تاکہ ہمارے اندر اللہ رب العالمین جل مجدہ نے جو سکون اور راحت اور تمانیت کو قبول کرنے کا جو گوشہ رکھا ہے وہ کشادہ ہو اور دنیا کی حلاوت و لذت و نعمتوں سے ہم بہرمند ہو سکے اور اس کی برکت سے ان اصول سے اور ضابطۂ مصطفیٰ ضابطۂ سیرت مصطفیٰ کی روشنی میں جہاں ہمیں دنیاوی نعمتوں سے مکمل لطف اندوز ہونے کا یہ سرور حاصل ہوگا وہیں پر اس مبارک دستور پر عمل کرنے کی برکت سے قبر و حشر کی گھڑیاں بھی ہمارے لیے آسان ہو جائیں گی۔ درس نظام مصطفیٰ اس ضرورت کا نام ہے اور ہم نے اس پر تقریباً 9 سے 10 درس صرف اس شعور کو اور اس بات کو اجاگر کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ نظام مصطفیٰ آخر اس کی افادیت کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے۔ ہم نے یثرب کی زمین کو جب میرے آقا نے اپنے قدم مبارک سے رشک جبریل اور مدینہ منورہ اور طابہ بنایا، اس وقت جو حسین اصول بکھری ہوئی منتشر انسانیت کو اور اس کے شرازے کو جو منتشر ہو چکا تھا اس کو مشتمع کرنے کے لیے رائے حق اور جادہ حق سے راستہ حق سے جو انسانیت گمراہ ہو چکی تھی اسے لا کر انسانیت کے اصل سرور سے آشنا کرانے کے لیے اور اصل اس کا رشتہ جو اس کے رب کے ساتھ ہے اس کو استوار اور جوڑنے کے لیے جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نظریات سے لے کر بہبود تک جو نظام دیا ہے اسی کو نظام مصطفیٰ کہا جاتا ہے. ہم نے اس پر تفصیلاً متعدد دروس میں گفتگو کی ہے اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اپنے ان دوستوں کو کہ جنہوں نے یہ مبارک محفل تواتر کے ساتھ یہ سجاتے ہیں اور ہمارے لیے اتنا عالی شان انتظام کرتے ہیں اور ہمارے یہ محسن ہیں جو ہمارے لیے اس پراشو پرفتن اور سراسر مادیت کا دور غرض اور لالچ کے اس دور کے اندر بے غرضی اور بے لوسی کے ساتھ محض اللہ کی رضا کے لیے یہ کئی پیسوں کا اہتمام کر کے اور اتنا اعلیٰ اہتمام زینت و زیبائش کا کر کے ہم تک یہ مبارک کلام کو پہنچانے میں بہت مؤثر واسطہ بنتے ہیں. اللہ رب العالمین ان کے علم و عمل اہل و عیال میں برکت عطا فرمائے اور جملہ نعمت میں اللہ عافیت اور تحفظ مرحمت فرمائے. اور یقیناً آپ حضرات بھی اس کے لیے اور میری بہنیں بھی خاص طور پر خراج تحسین کے مستحق ہیں کہ اس مادیت کے دور میں کہ جس میں بغیر غرض کے دنیاوی غرض کے کسی سے دوستی نہیں کی جاتی ہے, یہ ایسا مادیت کا دور ہے جسے حضور نے فرمایا دنیا ملعون ہے. اس کی لعنت سب سے بڑی یہ ہے کہ انسان رشتے اور ناطے اپنی خواہشات پر استوار کرتا ہے, اپنی خواہشات پر اس کو کھڑا کرتا ہے. لیکن میں آپ حضرات کی تعریف تحریث نعمت کے لیے کرنا چاہتا ہوں اور دعا استقامت بھی کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اپنے گھروں کو چھوڑا اور رات کے اس وقت میں آپ اپنے گھروں سے نکل کر آئے. مطمع نظر صرف آپ کا اللہ کی رضا اور نظام مصطفیٰ سے واقفیت ہے کہ دستور زندگی کو کن مبارک خطوط اور نقوش اور ضابطے میں ڈھالا جائے تاکہ انسان کے اندر جو جواہر ہے یہ زندگی کی جو لذتیں ہیں اس سے ہی ہم آشنا ہو سکیں اور اس آشنائی کو ہم جب ضابطہ نظام مصطفیٰ کے قالب اور جسم میں ڈھالیں گے تو پھر دنیا بھی روشن ہو جائے گی اور آخرت بھی روشن ہو جائے گی. اللہ رب العالمین جل مجدہ آپ کا آنا قبول فرمائے. ہمارے بزرگ حضرات بھی تشریف لائے ہیں, اللہ رب العالمین ان کا بھی آنا قبول فرمائے. میں اس موضوع کو ابھی بلا کسی تمہید و تاخیر کے آگے بڑھاتا ہوں تاکہ مقصد اور مغز کی طرف ہم آگے بڑھ سکیں. اور آج جو ایک ضروری بات آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں معاشرت اور بہبود کے حوالے سے نظام مصطفیٰ کیا درس دیتا ہے اس کی طرف میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں. اور میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ نظام بے شمار نظام آئے زندگی دنیا میں آئے ہیں لیکن جس نظام نے سب نظاموں کو دنگ کر دیا اور انسان کی اصل ضرورت کی جس نے تکمیل کی ہے وہ بلا مبالغہ وہ اللہ کے آخری نبی اور آخری دین لے کر اور آخری کتاب لے کر میرے آقا جو تشریف لائے وہ نظام تمام نظاموں پر محیط تھا. دنیوی نظام میں کسی ایک شعبے پر تو کلام کیا گیا ہوگا, کسی دو شعبے پر تو کلام کیا ہوگا, لیکن میں دعوے سے کہتا ہوں ان طلباء کے سامنے تو یہ بات بالکل روشن ہے اور ان ماہرین اور مفکرین کے سامنے یہ بات تو بالکل آیا ہے جو تقابل ادیان کا مطالعہ کرتے ہیں اور تمام ادیان دنیاوی جتنے دین شمار کیے گئے ہیں اس کا جو مطالعہ کرتے ہیں. اس پر میں بحث کر چکا ہوں کہ دین سماوی کسے کہتے ہیں, دین ارضی کس پر کہتے ہیں. تو جن لوگوں نے اگر چند لوگوں نے مل کر اگر کوئی ضابطہ دستور بنایا وہ ضابطہ کسی زندگی کے انسان کی زندگی کے توجہ چاہتا ہوں کہ چند لوگوں نے مل کر اگر رہن سہن کے آداب بنائے کہ بھائی یہ دنیا ہے اس میں رہنا ہے تو چند چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے تاکہ دنیا پرسکون گزرے ہماری زندگی پرسکون گزرے. تو اگر چند مفکرین دانشوروں نے مل کر اور چند سمجھدار مخلصین انسانیت نے مل کر انسانوں نے مل کر اگر کوئی ایسا ضابطہ ایسا قانون بنایا کہ جس کی ضرورت انسانوں کو تھی تو وہ کسی حد تک کامیاب تو ہوئے لیکن ایک آدھ شعبے میں وہ گفتگو کر سکے اور اکثر ہاں مضامین ان سے تشنا رہ گئے اس طرف وہ آئی نہیں سکے. اور ایک وہ جو اللہ کی جانب سے دین آیا ضابطہ آیا وہ یعنی زمینی ضابطے اور دانشوروں کے ضابطے تو کسی طور پر بھی انسان کی حیات پر محیط نہیں تھے. انسان کی ضروریات کا جو دائرہ ہے جو کئی ضرورتوں میں ایک اس کے اندر کی ضرورت ہے ایک باہر کی ضرورت ہے باہر کی ضرورت میں کھانے پینے کی ضرورت، رہنے سہنے کی ضرورت، خواہشات کی تمام جو ضروریات ہے، کہیں بیٹا ہونا، کہیں باپ ہونا، کہیں پڑوسی ہونا، کہیں تاجر ہونا، کہیں غصے میں ہونا، کبھی نرمی میں ہونا، کبھی نیند میں ہونا، کبھی غفلت میں ہونا، کبھی عقل میں ہونا، کبھی بے عقلی میں ہونا، الغرض یہ انسان کی زندگی کے جتنے شعبے ہیں اس پر اگر چند مفکرین نے مل کر، دنیاوی مفکرین نے مل کر میرے دوستو اگر کسی ضابطے کو بنایا تو وہ ایک دو گوشوں پر گفتگو وہ بھی سرسری کر سکے، پوری نہ کر سکے، اور کئی ضابطے تو سراسر اس گفتگو اور اس کو چھونے سے ہی تشنا رہے، وہاں تک وہ پہنچ نہیں پائے۔ لیکن جو یہ تو وہ لوگ تھے جو چند دانشور اپنی عقل سے انسانیت کے لیے کوئی ضابطہ بنا رہے تھے، لیکن ایک ضابطہ وہ جو اللہ نے انبیاء کو دے کر بھیجا تھا، وہ ضابطہ بھی جب آیا تو اس ضابطے کے اندر بھی کئی چیزیں ایسی تھیں جو ان کی ضرورت کے اعتبار سے تھی جو اس وقت موجود تھے، لیکن آگے آنے والی نسلوں کی فکری ارتقا جو تھی، فکری ارتقا جو تھی، ان کے علم و دانشوری کی جو معراج دن بدن ان کی ترقی، فکر اور حاجات کر رہی تھی، ضروریات جو روزانہ نت نئے رنگ اختیار کر رہی تھی، تو چاہے شریعت موسمی ہو یا شریعت عیسیٰ علیہ السلام ہو یا شریعت ابراہیم و موسیٰ ہو، اس نے کلام کیا تو چند شعبوں پر کیا اور کمال کے ساتھ کیا، لیکن دین جس ہستی پر مکمل ہوا، نبوت جس ہستی پر مکمل ہوئی، وہی جس ہستی پر مکمل ہوئی، آخری نبی بن کر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اول و آخر کا تاج لے کر آئے، تو جو دین اور انسانیت کی ضرورت تھی، اور انسانیت کروڑ ہا سال بھی اگر عمر پائے اور ارتقا کی، ترقی کی نت نئی شاخیں اس کی ذہن میں وضع ہوتی رہے، پیدا ہوتی رہے، ذات مصطفیٰ کو خدا نے ایسا ضابطہ دے دیا کہ انسان چاہے جتنی بھی ترقی کر لے وہ وہیں پر پہنچے گا جو مصطفیٰ نے فرمایا تھا۔ اس لیے تمام افکار پر محیط اگر کوئی نظام ہے تو وہ دستور نظام مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی طرف ہم نے توجہ کرنی۔ یہ چند الفاظ پھر میں نے آپ کے سامنے اس لیے ریپیٹ کیے ہیں تاکہ ذہن آپ کا تازہ ہو جائے کہ ہم کس بات پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ اس سے پہلے ایک بات آپ سماج کر لیجئے کہ اللہ رب العالمین جل مجدہ نے انسان کی زندگی کا آغاز توحید سے کیا ہے۔ توحید تمام نظام میں سب سے بڑا نظم ہے، نظم مطلق ہے، اور اسی نظم کی روشنی پھر تمام نظام میں جاتی ہے۔ توحید تسبیح کے اس دھاگے کو کہتے ہیں جس کے گرد ایک ایک دانہ جمع ہوتا ہے، اور اگر وہ دھاگا ہی خدا نخواستہ ٹوٹ جائے تو پھر دانوں کی تسبیح کسی چیز پر استوار نہیں ہو سکتی، سج نہیں سکتی۔ تو کائنات کا سب سے پہلا نظم جو ہے وہ نظم توحید ہے، خدا کو ایک جاننا، ایک ماننا۔ اللہ رب العالمین جل مجدہ نے انبیاء کو یہی نظم دے کر بھیجا۔ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلی شریعت لے کر جو تشریف لائے، حضرت نوح علیہ السلام جو شریعت لے کر آئے، تمام کی شریعتوں میں ایک ہی خدا کی عبادت کی دعوت دی گئی۔ توجہ رکھیے گا، میں بالترتیب بالکل بنیاد سے آپ کی خدمت عرض کر رہا ہوں معاشرت کو۔ ایک خدا کی عبادت، کس نے پیدا کیا، اس کی محبت میں متلاشی ہونا، اس کے پیچھے لگ جانا، اس کو تلاش کرنا، اور پھر انبیاء کرام وہ ہیں جو انسان کے اندر سے اٹھنے والی وہ محبت و چاشنی جو اپنے خالق کو تلاش کرتی ہے، اپنے مالک کو تلاش کرتی ہے، جس کے سبب سے یہ وجود میں آیا ہے، اس کے حضور نذرانہ نیازی پیش کرنا چاہتی ہے، اس جو نیاز کے نذرانے پیش کرنا چاہتی ہے، اپنے جسم میں سب سے بڑی افتخار اور عزت کی چیز اس کی پیشانی ہے، وہ اس کو لا کر اس رب کے حضور زیادہ کر دینا چاہتی ہے، اس کے مقام علو اور کبریائی کو اس انداز میں ذکر کرنا چاہتی ہے کہ اپنی عزتوں کو اس کے نظام کے سامنے، اس نظریے پاک کے سامنے ذلیل کر دے، رکھ دے، نشاور کر دے، اور اسے شکر کا جامہ پہنائے، اور اس تمام نظام کو اور اپنی تمام عزتوں کو اس کی سامنے ہیچ کر کے یہ تصور دے کہ اگر بڑی کوئی ذات ہے تو وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ تعریف کی مطلق اگر کوئی ستائش و تعریف ہو، توصیف کی اگر کوئی ذات ہے تو وہ اللہ رب العالمین جل مجدہ کی ذات ہے۔ لیکن میرے دوستو اختصار کے ساتھ، وقت ہمارے پاس کم ہے، تو میں اس توحید کی بات کو تھوڑا آگے پھیلاتا ہوں۔ لیکن انسانوں نے انبیاء کے پیغام سے غفلت برتی، جان بوجھ کر اس کا انکار کیا، خواہشات کو، نفس کو، شیطان کو، مکر کو، نفس کے خیالات کو انبیاء کی باتوں کے درمیان لے آئے، اور شیطان نے انبیاء کی باتوں کو ان تک جو پہنچ رہی تھی ان سے روک دیا ان کو کہ وہ انبیاء کی باتوں سے اس حق کو حاصل کریں. اور پھر انہوں نے ایک رب کی عبادت کرنی تھی, پھر انہوں نے جناب شیطانوں کی, خبیصوں کی, مورتیوں کی, نہ جانے کن کن کی عبادتیں کرنا شروع کر دی. لیکن اللہ رب العالمین جل مجدہ کا یہ کرم رہا کہ انسانیت جب بھی, انسانیت کا قدم جب بھی جادہ حق سے متزلزل ہوا, حق سے انسانیت جب بھی گرنے لگی, تو یہ اللہ نے خود فضل فرمایا یکے بعد دیگر انبیاء کو بھیج کر ان کے لیے راہ مستقیم کو واضح کرتا رہا, واضح کرتا رہا, دستور ان کے سامنے واضح کرتا رہا, یہاں تک کہ یہ سلسلہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچا. اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ نظام آیا کہ اب حضور کے بعد کوئی نبی تو نہیں آئے گا, لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت سے صحابہ و اہل بیت اور اولیاء بالخصوص یہ قیامت تک رہیں گے اور وہ کام کریں گے جو حضرات انبیاء کر کے دکھاتے تھے, یعنی گمراہ انسانیت کو لا کر جادہ حق اور حق کے راستے پر یہ استوار کریں گے. لیکن وہ حق کا راستہ ہے کیا اور وہ گمراہی کیا ہے؟ تو ایک تو عقیدوں کی گمراہی ہے اور ایک فکر کی گمراہی ہے. انسان کو جب تک جس نے جس انداز میں سمجھا وہ اتنا اچھے انداز میں انسانیت کی تربیت کر سکا. نفسیات کا یہ قاعدہ ہے, علم نفسیات میں ایک خاص بحث ہے, جو دوسرے کو سن سکتا ہے وہ بہت اچھا سنا سکتا ہے. ایک پورا ایک باب ہوتا ہے علم نفسیات میں کہ جو دوسرے کو سمجھ سکتا ہے وہ کسی کو سمجھا سکتا ہے, جو کسی کو سننے کی طاقت رکھتا ہے وہ کسی کو سمجھانے کی صلاحیت رکھ سکتا ہے. تو انسانیت کو سمجھنا بہت ضروری تھا, انسانیت کو پڑھنا بہت ضروری تھا, انسان کے اندر سے اٹھنے والی خواہشات وہ کیوں اٹھتی ہے, توجہ چاہتا ہوں, وہ کیوں آتی ہے, وہ کہاں تک پہنچتی ہے, وہ بڑھتی کیوں ہے, اس کو ختم کس طرح کیا جائے, بری خواہشات کا مقابلہ کن دوسری نیک خواہشات سے کیا جائے, بری فکر کا مقابلہ کس پاکیزہ فکر سے کیا جائے. کیونکہ انسان بظاہر جو کر رہا ہے وہ ایک سوچ کی ترجمانی ہوتی ہے, وہ ایک سوچ کی ترجمانی ہوتی ہے, وہ ایک ذہنوں کی فکر کی ترجمانی ہوتی ہے, وہ ایک طبیعت کی ترجمانی ہوتی ہے, ہر عمل کے پیچھے ایک تحریک ہوتی ہے, ایک جذبہ ہوتا ہے جس کی بنا پر انسان وہ کام کرتا ہے. اگر برا کام کرے تو اس کے پیچھے ایک جذبہ برا موجود ہے, اچھا کام کرے تو اس کے پیچھے ایک اچھا جذبہ موجود ہے. اب سب سے بڑی ضرورت اس بات پر آتی ہے آخر وہ جذبہ پیدا کیسے ہوتا ہے, آخر وہ جذبہ. ہم آگے چل کر بات کریں تو کوئی انسانیت کی خدمت نہیں کر سکتے. حضرات صوفیہ نے انبیاء کرام سے جس چیز کو لیا, اور بالخصوص ذات مصطفیٰ نے تمام نظام ہائے نظام میں سے جو نظام مطلق عطا فرمایا اس میں بات کی بات نہیں تھی, بنیاد کی بات تھی. عمل کی صلاح سے پہلے جذبوں کو پرکھا گیا, توجہ ہے آپ کی, عمل کی صلاح سے پہلے جذبوں کو پرکھا گیا. کیونکہ کوئی بھی عمل, کوئی بھی آپ کا پریکٹیکل کوئی بھی عمل, ڈیڈ جسے آپ کہتے ہیں, اس کے پیچھے انٹینشن, آپ کی نیت, آپ کی ایک فکر کار فرما ہوتی ہے, اور وہ فکر اس عمل کو خارج میں لے کر آتی ہے. چوری کا جذبہ ہوتا ہے تو بندے کے قدم اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں, نیکی کا جذبہ ہوتا ہے تو اس کے ہاتھ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. تو آخر وہ جذبہ نیکی اور بدی کا پیدا کیسا ہوتا ہے؟ ایک بات سمجھ رہے میری بات آپ؟ یہ میرے دوستو اصلاح کی بنیادی بات ہے. میں اپنی بہنوں کی بھی توجہ چاہوں گا, اس پر ذرا توجہ رکھیں, یہ اصلاح کا بہترین فارمولا ہے. یہیں سے اگر بنیاد کو سمجھ گئے تو بندہ نیک ہو سکتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ہم عمل کو سدھارنا چاہتے ہیں, فکروں کو نہیں سدھارتے. عمل خود سے کچھ نہیں ہے, عمل ثمر اور پھل ہے, اور بیج اس کی جو ہے وہ فکر ہے. فکر کی بیج جیسے لگے گی خارج میں عمل ویسے نمودار ہوں گے. آپ کیلے کا, آپ اگر آم کی گٹری لگا کر اس سے موسمی کی امید نہیں کر سکتے, آپ آم کی گٹری لگا کر اس سے کیلے کی امید نہیں لگ سکتے. جیسی چیز بوئیں گے وہی چیز سامنے آئے گی. تو فکر جو ہے, فکر پھر میں چاہ رہا ہوں, فکر اندر سے اٹھنے والا جذبہ. میری اردو سمجھ رہے ہیں آپ؟ بعض دوست کہتے ہیں شاہ صاحب آپ ذرا گاڑی اردو کرتے ہیں, تو میں اس کو آسان کرتا ہوں آپ کے لیے کئی مثالوں سے. اور میں پھر ان سے کہتا ہوں کہ کسی مشکل لفظ کو رکھے نا. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ مشکل لفظ کو اس لیے ذکر کرتے ہیں کہ اصول لکھا اس لیے گیا ہے, پھر آگے چل چل کر اس کو آسان کرتے رہتے ہیں. تو آپ اس مشکل لفظ پر غور نہ کریں, جو اس کا مفہوم اور فلسفہ ذکر کیا جا رہا ہے اس پر غور کریں آپ. اگر کسی کی یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اس لفظ کو سمجھ سکے، اس لفظ کو سمجھ سکے تو اس کی تفہیم، اس کے معنی کو، اس کو سمجھانے کے لیے ہم آگے چلتے ہیں، تو اس لفظ کو چھوڑیں اور جو سمجھایا جا رہا ہے، جو پیغام سمجھایا جا رہا ہے، اس سے اپنے مقصد کو کشید کریں. میں پھر عرض کر دیتا ہوں آپ کے سامنے، ذرا توجہ رکھیے گا، بڑی اہم بات آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں کہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے. اسلام نے یہ کہہ دیا ہے انما الاعمال بالنیات، یہ جو آپ کے اعمال ہیں یعنی جو آپ کرتے ہیں اس کے پیچھے ایک لالچ ہوتی ہے جس کی بنا پر آپ کرتے ہیں. جذبے کو یوں سمجھ لیجیے آپ، ایک لالچ ہوتی ہے، ایک تحریک ہوتی ہے، ایک حرکت ہوتی ہے، ایک فکر ہوتی ہے، ایک جذبہ ہوتا ہے جس کو آپ آنکھوں کے ذریعے ظاہر کرتے ہیں. اندر سے ایک جذبہ اٹھتا ہے، اس کو دیکھو تو دیکھتے ہیں آپ، اندر سے ایک تحریک اٹھتی ہے یہ کام کرو تو پھر آپ کے ہاتھ وہ کام کرتے ہیں. ہاتھ خود بخود کام نہیں کرتے، اس کے پیچھے جذبہ ہوتا ہے، اس کے پیچھے ایک جذبہ ہوتا ہے. اب آپ آئیے، نظام مصطفیٰ جذبوں کی طرف لے کر چلتا ہے. اگر بندہ برے کام کرتا ہے میرے دوستو، توجہ رکھیے، برے کام کرتا ہے تو اس کا مطلب پیچھے برا جذبہ اٹھا، تو وہ برا جذبہ اٹھا کیوں، اس پر توجہ کیجیے. اور اگر اچھا جذبہ اٹھا، اگر جس طرح آپ سوال کر سکتے ہیں کہ بھائی برا، ایک آدمی نے اگر برا کام کیا، اس کا مطلب اس کے پیچھے بری تحریک تھی فکر کی، اس کے پیچھے ایک انٹینشن، اس کی نیت جو تھی وہ بری تھی، اس کا جذبہ جو تھا وہ برا تھا، اس عمل کے پیچھے تحریک جو تھی جو اس کو ابھار رہی تھی وہ بری تھی. تو اسی طرح کوئی آدمی اگر نیک کام کرتا ہے تو اس کے پیچھے جذبہ نیکی کا بھی تو ہوتا ہے نا. تو اب سوال یہ ہے کہ اگر آپ اس بات کو ٹٹولیں اور اس پر غور کریں کہ آخر وہ برائی اس میں آئی کیوں، تو پھر آپ یہ بھی سوال کر سکتے ہیں کہ اچھے کام کے لیے اچھائی کہاں سے آ گئی. یہ دونوں چیزیں سامنے، سمجھ رہے میری بات آپ؟ کچھ رسپانس دیجئے کہ میری اردو سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو. میں چاہتا تو ڈائریکٹ قرآن کی آیتیں پڑھنا شروع کر دیتا اور کہہ دیجیے مما علینا الا البلاغ، نہیں، لیکن میں آپ کا وقت نہیں ضائع کرنا چاہتا. ٹھیک ہے، آیات کو ان فکر سے آپ کو سمجھنا ہوگا. سارا قرآن پڑھ کر بھی ہدایت اس لیے نہیں ملتی ہے کہ ہم اس کی پسے فکر کو درست نہیں کر پاتے. جب تک وہ جذبہ پیدا نہیں ہوگا، قرآن کی رحمت کی بارش اس پر گرتی ہے اور وہی فصل کوئی سبزہ اگاتی ہے جس کی زمین پہلے سے تیار ہو. جب زمینیں تیار نہیں ہوتی ہے، میرے دوستو، زمینیں اگر تیار نہ ہو تو کاشت اس پر نہیں آتی. توجہ ہے، زمین اگر تیار نہ ہو تو اس پر بیج بھی نہیں لگایا جاتا. زمین تیار نہ ہو اور بارش آ جائے تو کیچڑ بنتا ہے، اور زمین اگر تیار ہو اور بارش ہو جائے تو لالہ زار بن جاتا ہے، سبزہ زار ہو جاتا ہے. تو فکر کی صلاح تیاری کرواتی ہے، اور پھر جب رحمت کے ایک قطرے بھی گرتے ہیں تو پھر جناب وہ گلستان بوستان بن جاتا ہے، اور اس کے سائے میں پھر صدیوں تک انسانیت سکون کا سانس لیتی ہے. جو شجر ولایت ہے، جو شجر ولایت ہے کہ ان کے آستانوں پر آج بھی سکون اور چین ہے. تو یہ رحمت کا دریا جب دل پر آتا ہے تو اس سے پہلے ان فکر کی ضرورت ہوتی ہے. میں توجہ چاہتا ہوں آپ کی. اب یہ کہ ایک بندے نے برا کام کیا، ایک بندے نے بولیے برا کام کیا، تو آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب اس کے پیچھے ایک بری فکر تھی، ایک بولیے بری فکر تھی، اس بری فکر نے اس کو برے کام کی طرف ابھارا. کہا جی ہاں. تو پھر سوال ہے کہ جو اچھا کام کر رہا ہے اس کے پیچھے ایک اچھی فکر تھی. کہا جی، اس لیے اس بندے نے اچھا کام کر کے دکھایا. کہا جی بالکل ٹھیک ہے. اب آپ اگر مجھ سے یہ کہیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بری فکر اس میں پیدا ہوئی، اس کے کوئی اسباب ہیں، تو پھر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اچھی فکر کہاں سے پیدا ہوئی. تو اب آئیے ان افکار کو سمجھیے. پہلا تو یہ سوال جو میں اکثر آپ کو بتاتا ہوں کہ انسانیت کو پڑھنے والے اسلامی فلاسفروں نے اس بات پر اجماع کیا کہ پہلے دیکھیں کہ انسان سے اٹھنے والی باتیں، انسان کی یعنی جو جس سے خیر اٹھتی ہے، اس کی وہ قسط، اس کی وہ کھیتی، کیا وہ خباستوں کو پسند کرتی ہے یا خیر کو پسند کرتی ہے. تو اس پر چاہے مسلم مفکرین ہو یا غیر مسلم مفکرین ہو، تمام کا اس بات پر اجماع ہے کہ انسان فطرتن سعید ہوتا ہے. انسان فطرتن سعید ہوتا ہے، سعید ہوتا ہے، نیک ہوتا ہے انسان. اصل میں اگر انسان اصل میں نیک نہ ہوتا تو کافر کلمہ کیوں پڑھتا ہے؟ انسان اصل میں اگر نیک نہ ہو تو کافر کلمہ کیوں پڑھ لیتا ہے؟ تو پتا چلا انسان کی تخم جو ہے، انسان کی بنیاد جو ہے وہ نیکی پر ہے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اس نیکی پر غالب آنے کی کوشش کرتی ہیں. کچھ چیزیں بولیے اس نیکی پر
جب انسان اپنی اس فطرت پر رہتا ہے تو گناہ کا خیال نہیں آتا. آپ دیکھیے, توجہ چاہتا ہوں میں آپ کی, بہت باریک بات عرض کر رہا ہوں. انسان جب اپنی فطرت پر رہے تو برائی نہیں کرتا, کچھ چیزوں کو سپورٹ میں لے تو پھر برائی کرتا ہے. تو پتا چلا انسان جب اپنی فطرت پر رہتا ہے تو سعید رہتا ہے, جب نفس کے شراروں کو لیتا ہے, خارجی وسوسوں کو قبول کرتا ہے تو غیر کی بات قبول کرنے سے انسان بدکاری کی طرف آتا ہے. اس لیے کہا گیا ہے کہ ایک بندہ اگر جزیرے میں بھی پیدا ہو تو اسے یہ علم ہو جاتا ہے کہ میرا پیدا کرنے والا کوئی ہے. اس کی مثال آپ یوں سمجھیے کہ جب آپ کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں, میری بہنیں اگر صدقہ کرتی ہیں یا جناب کسی غریب کو کھانا دے دیتی ہیں, آپ اگر کوئی صدقہ خیرات کرتے ہیں, مجھے بتائیے کتنی خوشی محسوس ہوتی ہے آپ کو, ہوتی کہ نہیں ہوتی ہے؟ کسی غریب کو کھانا کھلا کر کتنی خوشی محسوس ہوتی ہے؟ آپ جس کھانے کو پسند کرتے ہیں, مثال کے طور پر کوئی ایسی غذا, کوئی ایسی چیز ہے جس کو آپ کھانے کو سب سے پسند کرتے ہیں کہ بھائی بریانی مجھے سب سے اچھی لگتی, فرض کریں ایک آپ وہ خود کھا رہے ہیں اور اسی میں سے اگر آپ نے کسی غریب کو کھلایا تو مجھے بتائیے کہ لذت یہ اپنے لقمے میں آئی ہے یا دوسرے کو کھلانے میں آئی ہے؟ اس طرح ذرا محاسبہ کریں اپنا, تو یقیناً آپ اسی نظریے پر پہنچیں گے کہ جو آپ کی مرغوب اور پسندیدہ چیز تھی اس کو لے کر بھی آپ کو وہ لذت نہیں آئی جو دوسرے کو دینے میں آئی تھی. تو پتا چلا کہ انسان جو ہے وہ فطرتاً سعید ہے, لیکن اگر خدا نہ کرے کوئی گناہ کرے, کوئی گناہ کر کے بندہ کام کرتا ہے, جس وقت آپ خیر کا کام کرتے ہیں, خیر کا کام آپ کرتے ہیں اور خیر کا کام کر کے جب آپ فارغ ہوتے ہیں تو قلب مطمئن ہوتا ہے, پرسکون ہوتا ہے, ٹھیک ہے؟ لیکن جب گناہ کا کام, کوئی نافرمانی کا کام کر بیٹھیں تو قلب پریشان ہوتا ہے. تو نتیجہ یہی ہے کہ انسان فطرتاً بدکار نہیں سعید ہے, کیونکہ اس کا سکون جو ہے وہ گناہ میں نہیں تھا, اس کا سکون نیکی میں تھا جس کو وہ اپنے عملی فکر میں دیتا ہے. ہم شب و روز اپنے اندر یہ محسوس کرتے ہیں لیکن اس کو آبزرو نہیں کر پاتے, اس پر غور نہیں کر پاتے, اس پر توجہ نہیں کر پاتے. لیکن میرے دوستو اگر اس پر توجہ کی جائے تو نظام مصطفیٰ کی بنیادی ہمارے سامنے واضح ہو جائے. اب آئیے اختصار کے ساتھ میں آگے چلتا ہوں جلدی سے. میں نے اس سے پہلے کئی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی ہے کہ انسان مذہب کے بغیر نہیں چل سکتا. سیدھا اور غلط, نیک اور بد, یہ کون واضح کرتا ہے؟ مذہب واضح کرتا ہے. کون واضح کرتا ہے بولیے؟ مذہب واضح کرتا ہے. اور اس لیے تمام مفکرین نے لکھا ہے کہ مذہبی انسانی معاشرے کی صورت گری کرتا ہے. اور اس کے لیے کیا ضرورت ہے انسان کے جو کمالات ہیں, مثال کے طور پر ایک آدمی کو بہت غصہ آتا ہے تو اس غصے کو اس نے کہاں لگانا ہے؟ یہ جو ضابطہ یہ مذہب ہے. ایک آدمی کو بڑی محبت اور خیرخواہی اور نرم دلی ہے اس کے اندر, تو وہ نرم دلی کو اس نے کہاں پر صرف کرنا ہے؟ یہ جو چیز بتائے گی یہ مذہب ہے, ٹھیک ہے؟ تو مذہب جو ہے وہ معاشرے کی صورت گری کرتا ہے اور انہیں شعور انسانیت کو عطا فرماتا ہے کہ تیرے اندر جو یہ صلاحیتیں ہیں اس کو کہاں پر گویا کے رکھنا ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ مذہب کی گرفت, یہ ہم معاشرے میں دیکھ سکتے ہیں, مذہب کی گرفت جب ہم سے کمزور ہوتی ہے تو ہم بدکاری کرنے کی طرف جاتے ہیں, اور مذہب کی گرفت جب ہم پر سخت ہوتی ہے تو ہم نیکی کی طرف جاتے ہیں. تو یہ دیکھ لیجئے آپ کہ انسان جب اس اصول سے ہٹتا ہے تو برائی کی طرف جاتا ہے, اور اس اصول کی طرف رہتا ہے تو خیر کی طرف ہو جاتا ہے. اس لیے مفکرین نے اس بات کی طرف بڑی توجہ کی ہے کہ مذہب اپنی حقیقی تعلیم اور افکار میں کس چیز کا درس دیتا ہے, جس کی وجہ سے مذہب کی اصل تعلیم کیا ہوتی ہے. تو میں نے ایکسپو میں بھی اس پر کچھ گفتگو کی تھی اور آج بھی آپ کے سامنے اس کے تسلسل کو, اس کے کنیکشن کو ذکر کر دیتا ہوں. مذہب چاہے کوئی بھی ہو, اس میں ایک بات مشترک ہوتی ہے, محبت کی, عاشقی کی, ایثار کی, قربانی کی, خود غرضی نہیں بلکہ ایثار کی, معاشرے سے کٹ کر اپنے آپ کو محسوس کرنے کے لیے نہیں بلکہ معاشرے کے اندر اپنے مفاد کو تلاش کرنے کی. تو ایثار اور قربانی اور فیاضی, دوسرے کو کھلا کر خوش ہونا, دوسرے پر قربان کر کے خوش ہونا, دوسرے کا ساتھ دے کر خوش ہونا, اپنی بقا کو دوسرے کے ساتھ رکھنا کہ اگر اس سے کچھ ہوا تو میں بھی نہیں بچ گیا, اس کا بچنا میرا بچنا ہے, تو دوسرے میں اپنے نفع کو محسوس کرنا, یہ جذبہ جو پیدا کرتا ہے, یہ مذہب پیدا کرتا ہے. اس کی ضد ہے بخل, اس کی ضد ہے بخل. بخل گناہ کی وجہ ہے, بخل جو ہے, اور بخل کا ایک دوسرا نام آپ سمجھ لیجئے خود غرضی. کیا ہے بولیے؟ خود غرضی. اور خود غرضی جو ہے یہ ہر گناہ کی جڑ ہے. اب آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جب بندے کے اندر خود غرضی, اب لوگ کہتے ہیں نا مجھے یہ کیسے پتا چلے گا کہ یہ میری خواہشات ہیں یا یہ خواہشات خیر ہے یا یہ خواہشات بد ہے. خیر یہ تو ایک لمبا پروسیس ہے, آگے چل کر اس کو دیکھنا ہے, لیکن انیشیل اسٹیج پر بالکل بنیاد پر اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ سمجھ لیجئے اگر جذبہ کسی کے لیے خیر کا جاگے تو یہ دین ہے. یہ فطرتن فکری طور پر جذبہ اگر خیر کا جاگے تو یہ دین ہے, اور جذبہ اگر حرص کا جاگے, لالچ کا جاگے, کسی کو نقصان کا جاگے تو یہ نفس کے شرارے ہیں, یہ خواہشات ہے. اور مذہب کیا ہے؟ مذہب فکری طور پر اندر سے اور باہر سے ایسے اصول, ایسے ذرائع, ایسے منافع, ایسی طاقت بندے کو مہیا کرتا ہے کہ جس میں ایثار کا گراف بڑھتا ہے, خود غرضی, حرص, لالچ کم ہوتی ہے. تو لہذا مذہب کا کام ہے کہ فکری طور پر انسان کے اندر ایسا شعور جو اصل میں موجود ہے اس کو اتنا چارج کر دیا جائے, اجاگر کر دیا جائے کہ اس کے اندر حرص پیدا نہ ہو, خود غرضی پیدا نہ ہو, انانیت پیدا نہ ہو, اپنائیت کا جذبہ پیدا نہ ہو, بلکہ اشار پیدا ہو, قربانی پیدا ہو, معاشرت کا درد پیدا ہو اور اس کے اندر فیاضی پیدا ہو. تو یہ مذہب کا کام ہوتا ہے کہ بری فکر کو ختم کرے اور خیر کو آگے بڑھائے. یہ مذہب کی ضرورت ہوتی, مذہب کا بنیادی کام. یہ مذہب کا بولیے بنیادی, ذرا اس کو توجہ سے سنیے آپ, اس لیے کہ کئی کتابیں جب آپ ٹٹولتے ہیں نا تو کئی سو صفوں کو پڑھنے کے بعد آپ اس نتیجے پر پہنچتے. اچھا یہ پتہ, تو یہ درس نظام مصطفیٰ کی برکت ہے کہ ہم سن بھی لیتے ہیں اتنے آسانی سے اور سنا بھی دیتے ہیں. یہ بنیاد ہے, بنیاد, اس کے بغیر بندے کے اندر بہتری نہیں آ سکتی. اور یہ کہا گیا کہ جناب مذہب کا حقیقی وظیفہ یہ ہے کہ وہ انسان کو خواہش سے مغلوب کرنے کی قوت دے. مذہب کا سب سے بڑا کام کیا ہے؟ کہ وہ انسان کو ایسی چیزیں مہیا کرے کہ اس کی خواہشات جس سے نہ بڑھے اور خواہشات کو کم کرے. مذہب کا بنیادی کام ایک تو ظاہری دستور ہوتا ہے, بھائی یہ راستہ ادھر سے جاؤ, لیکن وہ صحت بھی مہیا کرتا ہے کہ ٹانگیں چلیں گی کیسے, یہ اپنی جگہ سے اٹھے گا کیسے, راستے تک پہنچے گا کیسے. تو مذہب کے دونوں کام ہے, اگر اندر سے بیماری ہے تو وہاں توانائی پیدا کرے, باہر سے بیماری ہے تو وہاں توانائی پیدا کرے, دونوں جگہ کے مرض کو ختم کرے. ہم مذہب کو باہر رکھتے ہیں, اندر نہیں رکھتے. مذہب کا اندر کا کام سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ ایسی طاقت بندے کے اندر پیدا کر دیا جائے کہ اس کی خواہشات بڑھے نہ, بلکہ جو خیر کے جذبے وہ خود بخود بڑھنا شروع ہو جائے. آپ کہیں گے جناب یہاں تک تو کوئی اختلاف نہیں ہے, تو ہم بھی جانتے ہیں, لیکن اس کو عملی طور پر لائیں کیسا؟ عملی طور پر سمجھ رہے میری بات آپ, کیسے لائیں؟ یہ بہت بنیادی سوال ہے اور مشکل سوال ہے, ٹھیک ہے؟ لیکن سرکار غوث اعظم کے نالین کے صدقے ہم اس کو دیکھ کے ذکر کرتے ہیں آپ کے سامنے کہ ٹھیک ہے یہ ہم سمجھ گئے, ہم نے اس کو تسلیم کر لیا کہ جناب مذہب کا یہی کام ہوتا ہے کہ وہ خواہشات کو پنپ نہ دے. ہم مانتے ہیں کہ مذہب کا یہی کام ہوتا ہے کہ بندے کو ایسی قوت مہیا کر دے داخلی طور پر یا خارجی طور پر کہ وہ ہرس, لالچ اور ہر قسم کی جو خواہشات بد ہے جو بڑھ رہی ہے اس سے بندے کو مغلوب نہ ہونے دے, اس کو غالب نہ آنے دے, ایسی چیزیں مہیا کرے. لیکن یہ ہوگی کیسے بھائی, یہ ہوگی کیسے؟ تو اس میں علم نفسیات کے ماہرین بھی اس چیز کو ذکر کرتے ہیں, میں بھی احادیث کی طرف آیا نہیں ہوں اس کے بغیر. اب میں اس بنیاد کے بعد جب میں حوالے کوٹ کروں گا تو آپ کو پتا چلے گا کہ حضور نے کیا ارشاد فرمایا. اور بندہ خود بخود اقدام کی طرف اٹھے گا, عمل کی طرف اٹھے گا کہ نیک بنتا بندہ کیسے. اب ذرا توجہ رکھیے اس پر کہ مذہب کی یہ ضرورت ہے کہ بندے کو اتنا قوت والا کر دے اور اتنا سلامت والا کر دے کہ اس کے اندر خواہشات جو بڑھ رہی ہے تو بندے کو اتنی فکری قوت دے دے کہ وہ خواہشات میں مغلوب نہ ہو بلکہ وہ نیکیوں کو لے کر آگے چلے. اچھا اب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو فرمایا جی اس میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ تین چیزیں ہوتی ہیں بندے کے اندر, یعنی انسان کی مثال جو ہے آپ سمجھ لیجئے تین قسم کی ہوتی ہے. ایک وہ بچہ جو پیدا ہوتا ہے تو وہ اس کا سارا دائرہ کار انحصار پر ہوتا ہے کہ میں کسی طریقے سے بچ جاؤں. اب وہ ماں کی طرح محتاج ہوتا ہے, باپ کی طرح محتاج ہوتا ہے, ٹھیک ہے؟ اب اس بچے کے اندر ایثار کہاں سے لائیں گے آپ؟ وہ اگر اپنے دودھ کی بوتل اتار کے دوسرے کو دے دے تو مر جائے گا. تو انسان کی زندگی کے تین مرحلے ہوتے ہیں, توجہ رکھیے گا, انسان کی زندگی کے بولیے تین مرحلے ہوتے ہیں. ایک مرحلہ اس بچے کی مانند ہوتا ہے جو اپنی ماں کی گود میں, وہ نہ خود دیکھ سکتا ہے, نہ کھا سکتا ہے, نہ پی سکتا ہے, نہ چل سکتا ہے. ایک مرحلہ یہ ہے. ایک مرحلہ ایسا ہے اس کی زندگی کا کہ جب وہ اس سطح پر پہنچ جاتا ہے کہ وہ اپنی ضروریات کو خود پورا کر لیتا ہے، خود کھا سکتا ہے، خود پی سکتا ہے اور خود کما سکتا ہے. تو پہلا مرحلہ جو ہے اس کو انحصار کہتے ہیں، اور دوسرا مرحلہ خود مختاری کا ہے. دوسرا مرحلہ کیا ہے بولیے؟ خود مختاری کا ہے. اور تیسرا مرحلہ ہے باہم انحصاری کا. اب ایک بچہ جو خود نہ کھا سکتا ہے نہ پی سکتا ہے، اس نے خود بچنا ہے. اس نے بولیے خود بچنا ہے. تو لہذا جب اس نے خود بچنا ہے تو وہ ماں باپ کے ہاتھوں پر محتاج ہوتا ہے. کھا پی کے جب وہ توانا ہو جاتا ہے، اس کی عمر گزر جاتی ہے، اس مرحلے پر پہنچ جاتا ہے کہ وہ خود کما بھی سکتا ہے، کھا بھی سکتا ہے، اپنی ہر خواہش کو پورا کر سکتا ہے بغیر کسی مدد کے، تو یہ خود مختاری کا تقاضا ہو جاتا ہے. تو لہذا انحصاری سے اٹھ کر بندہ خود مختاری پر پہنچتا ہے، اور جہاں وہ خود مختاری پر پہنچتا ہے تو مذہب یہ کہتا ہے کہ جو خود انحصاری پر ہے وہ خود مختاری پر پہنچے، اور جو خود مختاری پر ہے وہ باہم انحصاری پر آ جائے. اس کو کہا ان الانسان فی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ٹھیک ہے؟ یعنی ایمان یہ انحصاری ہے، اعمال خود مختاری ہے. جب ایمان اور اعمال آ گئے تو فرما اب رکنا نہیں ہے، وتواصوا بالحق اب دوسروں کو اس طرف لانا ہے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، پھر اس حق کی راہ کے اندر، اس ایمان مل جانے کے بعد، اس عمل کی بھلائی کے بعد، جہاں دینی خود مختاری آ گئی ہے تو پھر اب انحصار کفر ہے، اب انحصار گناہ ہے، اب انحصار دین سے بغاوت ہے. اس خود مختاری کے بعد بیک نہیں جانا انحصاری کی طرف، اب آگے بڑھ کر باہم انحصاری کی طرف جانا ہے، باہم اجتماعی نظام کی طرف جانا ہے. اور جب خود مختاری آ گئی ہے تو اب پھر اس خود مختاری، اس جذبے کو ان تک پہنچانا ہے جس طرح ماں بچے کو سینے سے لگا کر اپنا دودھ اس تک پہنچاتی ہے. تو یہ تین مرحلے ہوتے ہیں تربیت کے. بولیے تین مرحلے ہوتے ہیں. تین مرحلے ہوتے ہیں. جب ایمان کے لالے لگ جائیں تو فرما قو انفسکم، پہلے اپنے آپ کو بچا لو. ذرائع سارے خراب ہو گئے، حق بات کہیں مار ڈالے گا، حق بات کہیں تو جناب سارا معاشرہ دشمن بن جائے گا. یہ حالات ابھی آئے نہیں ہیں، یہ سن لیں آپ. میری تقریر کا کوئی نتیجہ نہ نکلا، ہم تو اس لیے امر بالمعروف نہیں کرتے اس لیے کہ حالات ایسے بن گئے. یہ نہیں آیا دور ابھی. بولیے دور. ہاں اگر کسی پر آتا بھی ہے تو انفرادی میں آتا ہے، لیکن اس طرف آپ نے توجہ نہیں لے جانی ہے. یہ اصلاح سے بالکل بعید ہے. سمجھ رہے میری بات آپ؟ بندے پر اس طرح کے معاملات بنا جائیں کہ جس طرح کے وہ جبر و اکراہ کی کیفیت ہے، گردن پر تلوار رکھ دی گئی کہ کفر بک ورنہ گردن کاٹ دوں گا تیری، تو اس کو اجازت دے دی گئی کہ انحصاری پر رہو. اب انحصاری پر رہو، دوسرے کی طرف نہ بڑھو، رخصت پر عمل کرو، پہلے اپنی جان بچاؤ. فرماقو انفسکم، اپنی جان بچاؤ. آزاد ہو گیا، تلوار اب خود کے ہاتھ میں ہے، اسلحہ موجود ہے. اسلحے سے مراد یعنی جو نفع دنیا کے وہ موجود ہے، تلوار سے مراد نہیں کہ ضروری یہی تلوار ہو، وہ تمام طاقت سے وہ لیس ہو چکا ہے. پہلے مغلوب تھا تو پہلے اپنے ایمان کو بچانے کی ضرورت تھی، تو وہ مرحلہ انحصاری کا تھا. اب جب بڑھ کر وہ آگے آیا ہے، سارے معاملات سے وہ لیس ہو چکا ہے، تو اب رکنا نہیں ہے، لوٹ کر وہ مغلوبیت اور مصلوبیت اور وہ ذلت کی طرف نہیں بڑھنا ہے، آگے بڑھنا ہے. اب تیرے بازو مضبوط ہو چکے ہیں، اس طاقت کو آگے بڑھانا ہے. تیرے جیب بھر چکے ہیں، اس طاقت کو آگے بڑھانا ہے. تو ایمان انحصاری ہے، ایمان اور اعمال یہ خود مختاری ہے، اور وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، امر بالمعروف و نہی المنکر، یہ دین کا وہ آخری مرحلہ ہے جو ایثار کا ہے، قربانی کا ہے، دعوت کا ہے، اور نیکی کو عام کرنے کا ہے. یہ تین جذبے ہیں، خاص طور پر اس کو آپ توجہ رکھیے. اب آئیے لوٹ کر میں احادیث کی طرف آ رہا ہوں ایک بنیادی فکر کے ساتھ. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ارشاد فرمایا ہے، اور واضح طور پر اس بات کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر کیا. میں نے جو آپ کی خدمت میں ابھی ایک خاص بات یہاں پر جو میں نے عرض کی ہے کہ انسان کی، توجہ رکھیے گا، انسان پر مذہب کی گرفت جیسے کمزور ہو، یعنی ہم خود اپنے آپ کو اگر مذہب سے دور کریں تو اس کو اس الفاظ سے میں تعبیر کر رہا ہوں کہ انسان پر اگر مذہب کی گرفت جیسی کمزور ہوگی، یہ برائی کی طرف جائے گا، اور مذہب کی گرفت جتنی رہے گی اسے کانٹوں پر بھی مزہ آئے گا. کانٹوں پر بھی بولیے مزہ آئے گا. اچھا اب یہ سنیے، خود مختاری سے، انحصاری سے جب بندہ خود مختاری کی طرف آتا ہے تو وہ دوسرے کا ساتھ کیوں دے؟ تو تو وہاں پر ایک غرض موجود ہوتی ہے، وہاں پر ایک غرض موجود ہوتی ہے. لیکن اگلا یہ کہا ہے کہ جناب تو اپنے جیب کا پیسہ اسے دے دے تو کل میں اس کو دگنا کر کے تجھے دے دوں گا. اگر یہ اپنے کھانے میں تو دوسرے کو شریک کر لے تو تجھے اتنے دن تک مفت کھانا دیا جائے گا. تو پھر ایک جذبہ ایسا ہو جو ایسی شخصیت کی جانب سے ضمانت دی جائے جو امین ہو، خیانت سے پاک ہو، جو جس کا قول سچائی پر مبنی ہو، اس میں بال برابر بھی تحریف نہ ہو، تو خود مختاری پھر خود بخود ایثار کی طرف بڑھتی ہے. تو دین کے اندر وہ ذات انبیاء کی ہے جو رب کی طرف سے اس بات کی دعوت دیتی ہے کہ تم بڑھو اور خیر خواہی کا یہ کام کرو، دنیا میں بھی ہم وعدہ کرتے بھلائی ملے گی اور آخرت میں بھی بھلائی ملے گی. پھر یہ جذبہ معاشرے کی طرف لے کر آتا ہے جذبہ. اب آپ دیکھتے ہیں نا ہر نیکی پر اجر کی بات کیوں کی جاتی ہے، یہ خود مختاری سے اس ایثار کی طرف لے جانے کا ایک وعدہ ہوتا ہے، ایک بولیے وعدہ ہوتا ہے. تو لہذا خود مختاری سے جب بندہ اٹھ کر معاشرے کی طرف آتا ہے وہ اس وقت پہنچتا ہے کہ جب اسے یہ اعتماد آ جائے کہ میری بقا اس معاشرے کی وجہ سے ہے. اور خود غرضی کیا ہے، میرے گھر میں تو پانی نہیں آیا نا، ابھی تو اس کے گھر میں سیلاب آیا ہے، ابھی میرے گھر کی دیوار تو نہیں گری نا، اس کے گھر کی دیوار گری. تو یہ مذہب نہیں ہوتا، یہ الحاد ہوتا ہے، یہ بے دینی ہوتی ہے. مذہب یہ ہوتا ہے کہ میری بقا میری پڑوس کی بقا میں ہے، میری بقا میرے عزیز کی بقا میں ہے، میری بقا اس انسانیت کی بقا میں ہے. یہ بچ گیا تو میں بچ گیا، اگر یہ نہیں بچا تو پھر میں بھی نہیں بچ سکتا. تو لہذا مذہب اس اشار کی دعوت دیتا ہے اور اس قربانی کی دعوت دیتا ہے. اب آپ ذرا توجہ رکھیے اس پر، میں چند احادیث آپ کی خدمت میں ابھی ذکر کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے یہ بات سن لیجیے آپ. یہ میں ساری وہ باتیں کر رہا ہوں کہ نظریاتی طور پر ہم تیار ہو جائیں نیک ہونے کے لیے. پہلے یہ بات کریں کہ ہم نیک بننا بھی چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے ہیں. پہلے تو یہ عہد کریں، ہاں ہم نیک بننا چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے، چاہتے ہیں نا. میری بہنیں بھی یقیناً یہ جواب دے رہی ہوں گی کہ نیک بننا چاہتے ہیں. آپ جب نیک بننا چاہتے ہیں تو پھر نیکی کے دستور لانے پڑیں گے، کیونکہ پیاس لگے گی تو پھر پتا چلے گا کہ لوگ کہتے جی ہمیں تو مرشد ہی نہیں ملتے. میں نے کہا جی آپ کو پیاس نہیں لگتی، لوگ کہتے جی ہمیں کنواں نہیں ملا، ہم نے کہا آپ کو پیاس نہیں لگی. جس کو پیاس لگتی ہے وہ پانی تک پہنچتا ہے، جس کو پیاس لگے وہ پانی تک پہنچتا ہے. جسے دین کی طلب پیدا ہو جائے، جسے نیک بننے کی طلب پیدا ہو جائے، جسے خدا سے ملنے کی طلب پیدا ہو جائے، جسے قبر پر یقین اور سوال و جواب پر یقین ہو کر لوائے ہم تلے کھڑے ہونے کی طلب پیدا ہو جائے تو مطلوب خود اسے نصیب ہو جاتا ہے. کیونکہ دیکھو جس کو مال کی طلب ہے اس کو مال مل جاتا ہے، جس کو آرام کی طلب ہے اس کو آرام مل جاتا ہے. یہ تو دنیا کا دستور ہے، جیسی طلب ہوگی ویسی چیز ملے گی آپ کو، جیسی طلب ہوگی ویسی بولیے ملے گی. اگر ہم کسی پروگرام میں کھانے کی طلب سے جائیں گے تو مقصود کھانا ہوگا، اگر ہم کسی پروگرام میں جناب جو ہے کہ صرف راحت یا جان بچانے کی فکر سے جائیں گے تو وہ چیز ملے گی. لیکن جو اصل مقصد ہے خدا سے ملنا اور خدا کے قرب ماننے کی طلب ہے تو اس کے صدقے تو یہ باقی کی چیزیں تو پھیلی ہے خود بخود ملتی رہیں گی. اسی لیے مرشد اور شکاری میں فرق ہے، مرشد اور شکاری میں فرق ہے، مرشد اور شکاری میں فرق ہوتا ہے. مرشد وہ ہے جس سے مرید صرف خدا کو مانگے، جس سے مرید مرشد سے کیا مانگے، صرف اللہ کو. المرید لا یرید الا اللہ، مرید اپنے مرشد سے صرف اللہ کو مانگے. کیا مانگے بولیے؟ نہیں حضرت آپ نے تعویذ دیا تو میرا تو کاروبار بھی نہیں ہوا، میرے یہ جو خواہشات بیچ نے بنڈل بازی لگا دیا ہے، تو اس سے کہو کہ پھر آپ وزیر اعظم سے مرید ہو جائیں، آپ وزیر اعلیٰ سے مرید ہو جائیں. اس لیے کہ مرشد سے ایک چیز مانگی جاتی ہے کہ یہ اللہ سے ملا دے، کیا کر دے بولے، اللہ سے ملا. اور جو اللہ سے ملائے وہی مرشد ہے. اللہ سے ملانے سے مراد یہ نہیں کہ آپ کو ایک قالین دے اور آپ ہوا میں اڑنے لگ جائیں، اللہ سے ملانے سے مراد یہ ہے کہ بندگی کے تقاضے آپ کو سگم سمجھا دے، اللہ کا خوف بتا دے، اللہ سے امید کے تقاضے بتا دے. جس چیز سے رب خوش ہوتا ہے وہ بتا دے، اور جس چیز سے رب ناراض ہوتا ہے وہ بتا دے، اور یہ بتا دے آپ کو، اتنا آپ کو میشور کر دے کہ جس چیز سے رب خوش ہوتا ہے کرتے چلے جاؤ، کسی کا باپ بھی اگر دھمکی دے تو اثر نہیں کرنا، اور جس چیز سے رب ناراض ہوتا ہے رکتے چلے جاؤ، کوئی وقت کا بدماش بھی اگر کوئی کرے تو نہیں کرنا کہ لا یخافون لومت اللائم، کہ پھر وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت پر نہیں ہوتے. کیونکہ پیر شکاری نہیں ہوتا، شکاری وہ ہوتا ہے جو پکڑ کر اپنے گودام میں رکھ دے، مرشد کون ہوتا ہے جو بنا سوار کر آگے کر دے. جو بنا سوار کر بولیے آگے کر دے. تو مرشد منزل نہیں ہے, یہ سمجھ لیں, مرشد کی ذات منزل نہیں ہوتی, وہ رہنما ہوتا ہے. وہ کون ہوتا ہے بولیے؟ رہنما ہوتا ہے. اس کا کام ہوتا ہے اصل منزل کا راستہ بتانا, اصل منزل کا, اور منزل ذات مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. منزل کیا ہے بولیے؟ ذات مصطفیٰ. جو مرشد ان کے آداب بتا دے, ان کی تعظیم بتا دے, ان کے پیاروں سے پیار کرنا, ان کے دشمنوں کو آگے آستینے اور سینہ تاننا, یہ تقاضا جس مرشد نے سکھا دیا, اس کی آستانے پر اگر ایک بلب بھی نہ لگا ہونا, سمجھ جاؤ وہی اللہ کا ولی ہے. پھر دس دس ہزار گز کے آستانے ضروری نہیں ہے کہ اس کو فوج پروٹوکول دے رہی ہو, اگر کسی اہل حق کو دے رہی ہو تو نور لنا نور ہے, لیکن یہ شرط نہیں ہے, یہ شرط نہیں ہے. شرط یہ ہے کہ وہ رب کے تقاضے سمجھا دے, اور رب کے محبوب اعظم جناب رسول اللہ جو رب کا سب سے قریبی اور اصل واسطہ ہے, وہاں تک کی رہنمائی دلا دے. اس لیے کہا جاتا ہے نا, اس لیے بھی ہمارے بزرگ قبلہ سید ہاشمی صاحب نے پڑھا تھا نا مولانا تقدس علی خان صاحب کے شعر, کہ قدسی جو حشر میں فرشتے مجھ سے پوچھیں کہ کس کا پیرو تھا, کس کا مرید تھا, کس کی پیروی کرتا تھا, تو کافر مجھے شرمندگی کی ضرورت نہیں ہے, کہوں گا سر کر کے اونچا امام احمد رضا خان کا. اس لیے کہ جس کی تعلیمات لی ہے اس نے اپنے گھر میں نہیں روکا ہے, اس نے مصطفیٰ کریم تک پہنچایا ہے. تمہید الایمان پڑھیے, میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا اور انقریب میرے شیخ کی طرف سے حکم بھی تھا کہ تمہید الایمان کا درس ہونا چاہیے, تو میں انشاءاللہ انقریب جو ہے وہ تمہید الایمان جو میرے امام کی کتاب ہے اس کا درس بھی انشاءاللہ ہم الگ پروگرام میں شروع کریں گے, اور وہ فکر آپ کو بتائیں گے جو امام احمد رضا نے دی ہے کہ فرمایا تمہارا عزیز سے عزیز کیوں نہ ہو, محبوب سے محبوب کیوں نہ ہو, وہ جب تک محبوب ہوگا جب نبی کا مؤدب ہوگا. اور یہ زندگی کا اصول دیا. مرشد اس کو کہتے ہیں, مرشد میں نام بطور تعارف کے لے رہا ہوں, سارے اہل حق کے ترجمان آپ ہیں, اس میں یقین سب وہ سارے مرشد آگے جن کا یہ پیغام ہے. میں امام احمد رضا کا نام اس لیے نہیں لے رہا کہ معاذ اللہ ان کے علاوہ کوئی مرشد نہیں ہے, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں اہل حق کے لیے تعارف اور نمونہ اور ماڈل کے طور پر ایک شخصیت کا نام لے رہا ہوں. سمجھ رہے آپ؟ سلسلہ قادریہ کے شیخ ہمارے سروں کے تاج, چشتیہ کے شیخ ہمارے سروں کے تاج, سہر ورد و نقشبند ہمارے سروں کے تاج, لیکن کون جو اس فکر کے غماز ہوں, جن کی فکر ایک ہو. کیا فرمایا امام محمد رضا نے, ذرا غور کیجئے, فرمایا لوگوں سنو کہ اگر کسی سے محبت کرو تو اللہ اس کے رسول کی وجہ سے کرو, جس سے نفرت کرو تو پھر اللہ اس کے رسول کی وجہ سے کرو. کہا کوئی تمہارا قریبی سے قریبی ہو, توجہ سنیے, ایمان کیا ہے, میری مائیں میری بہنیں بھی سنیں, میری بچیاں میری بیٹیاں بھی سنیں کہ ایمان کیا ہے. فرمایا ایمان یہ ہے کہ اگر کوئی قریبی سے قریبی بھی ہو, قلب کے انتہائی قریب ہو, اگر اسے ادنا بھی ذات مصطفیٰ میں معاذ اللہ اہانت یا توہین, حضور کی ذات تو بڑی ذات ہے, آپ کی طرف جو نسبتیں کرنے والی چیزیں ہیں اس کا بھی بے ادب اگر پاؤ, تو اس کو دل سے نکال کر اس کی محبت کو ایسے دل سے جدا کر دو جیسے دودھ سے مکھی کو نکال کر پھینک دیا جاتا ہے. یہ ہے فکر امام احمد رضا, بس یہ ہے فکر امام. جو ہمارے ساتھ چلنا چاہتا ہے تو آ جائے, نہیں چلنا چاہتا تو بیچارہ ہم کیا کر سکتے ہیں, لیکن یہی ہے فکر امام احمد رضا. کیا ہے؟ کہ ہمارا وہی ہے جو مصطفیٰ کا ہے. مولوی ہونا, اپنے وقت کا بہت بڑا پیر ہونا, بہت بڑا نام نہاد, کوئی بھی لقب کے ساتھ اپنے آپ کو متعارف کرانا, لیکن اگر اصول اور ضابطے ایسے ہوں جس سے ذات مصطفیٰ کی حمیت اور محبت مصطفیٰ کی حمیت اور غیرت اور اس کے تقاضوں کو ٹھیس لگتی ہو, تو ہم نے مرشد کو پکڑا تھا. مرشد ہماری منزل نہیں تھی, رہنما تھا. اگر یہ نہ پہنچا سکا تو پھر اس کو چھوڑیں اور دوسرے کی طرف چلیں, پھر وہ پہنچائیں. سمجھ رہے میری بات آپ؟ اب آئیے اختصاراً میں آپ پر آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. یہ درمیان میں میں عقیدہ کی بات اس لیے لایا تاکہ آپ کا ذوق معاشرت کے ساتھ ساتھ نظریات پر بھی پابند ہو جائے. اب سنیے یہاں پر کہ مذہب جو ہے, یہ حدیثیں ڈائریکٹ نہیں پڑھ رہا, اس کی وجہ یہ ہے کہ اس مراد کو سمجھنا ضروری ہے, اس فلسفے کو سمجھنا ضروری ہے, اور اس فلسفے کے بعد یہ ساری چیزیں سامنے آتی ہے کہ مذہب کا کام ہوتا ہے ایسی توانائی اور ایسی قوت بندے کے اندر مہیا کر دے کہ بری خواہشات اس پر غالب نہ آ سکے. بری خواہشات اس پر بولیے غالب نہ آ سکے. اور مذہب کا سب سے بڑا نقطہ یہ ہے کہ وہ ایثار سکھاتا ہے. وہ کہتا ہے تمہارا بھلا اس بھلے میں ہے. کیا قیامت کے دن نہیں ہوگا ایسا؟ فرمایا ایک جنتی جنت میں جا رہا تو روک دیا گیا, رک جاؤ رک جاؤ. کہا کیوں؟ کہ اللہ کچھ پوچھنا چاہتا ہے تم سے.
اللہ اکبر. کیا کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں دیا،
مجھے کپڑے کی حاجت تھی، تو نے کپڑا نہیں دیا، میں بیمار تھا، تو مجھے دیکھنے بھی نہیں آیا، میں بوڑھا تھا، تو نے میری دستگیری نہیں کی.
وہ کہے گا مولا یہ تو بندوں کی شان ہے، تیری تو نہیں ہے، تو تو بھوک سے پاک ہے، تو تو پیاس سے پاک ہے، تو کپڑوں کی حاجات سے پاک ہے، تو بیمار ہونے سے پاک ہے. تو رب جواب دے گا کیا میرا بندہ بیمار نہ تھا؟
کہ تیرے دروازے پر آ کر میرے بندے نے بھوک کا سوال نہ کیا تھا. اور وہ حدیث پاک جو حضور نے فرمایا ربما اشھا صاحب اخبرا، کہ بہت سے ایسے لوگ جو تمہارے دروازوں کو کھٹکھٹاتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، حضور فرماتے بہت سے ایسے لوگ جو تمہارے دروازے پر دستک دیتے ہیں، اشھا صاحب اخبرا، ان کے بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، داڑیاں بکھری بھی ہوتی ہیں، مٹی اور گرد ان کے کپڑوں پر پڑے ہوتے ہیں، ان کے بالوں پر پڑی ہوتی ہے، اور وہ تمہارے دروازوں کو کھٹکھٹاتے ہیں، مدفوع الابواب، تمہارے دروازوں سے تم اس کو جھٹک دیتے ہو. فرما تم جانتے ہو ان میں سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں اور اللہ کے ایسے پیارے بھی ہوتے ہیں کہ لو اقسم اللہ لبر رہو، اگر وہ کسی کام پر قسم اٹھائے تو خدا اپنی غیرت کے لیے اس کام کو پورا کر کے دکھائے. تو یہ بندے کا جو رشتہ اور تعلق ہے، بندے کا جو رشتہ اور تعلق اس رب کے ساتھ ہے، وہ یہ ہے. اب ذرا توجہ سنیے، مذہب نظریے سے چلتا ہے اور معاشرت تک آتا ہے، معاشرت اور بہبود تک آتا ہے، اور جس نے نظریے میں کسی چیز کو چھوڑا وہ ملحد ہے، وہ نظریاتی ملحد ہے، اور جس نے معاشرے میں اور بہبود کے کسی سلسلے میں مذہب سے اپنے آپ کو بری کیا تو مذہب اس سے بھی ناراض اور نالا ہے، اور قیامت کے دن اس کی سخت گرفت ہے. اس لیے کہ انسان کو اللہ رب العالمین نے خشک شے نہیں بنایا، انسان کو اللہ نے چشمے کے مانند بنایا ہے کہ وہ اگر رک جائے تو سڑ جائے گا، اور بہتا رہے، استفادہ کرواتا رہے تو وہ مشبار رہے گا. یہ مثال. تو جس نے اس چشمے کو بنایا ہے اس نے اس کو رکنے کے لیے نہیں بنایا، کیونکہ اگر وہ پانی چشمے کا رک جائے تو تعفن ہو جائے گا، اس میں بدبو پیدا ہو جائے گی، اس کا ذائقہ بیکار ہو جائے گا. لیکن چشمے کا پانی میٹھا کتنا ہوتا ہے، ٹھنڈا کتنا ہوتا ہے، خوشبودار کیوں ہوتا ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا، رکے ہوئے پانی میں بدبو ہوتی ہے اور بہتے پانی میں خوشبو ہوتی ہے، اس میں لذت ہوتی ہے. یہ مثال انسان کی ہے کہ اگر اللہ کی نعمتوں کو اپنے تک محدود کرے تو وہ تعفن اور بدبو بن جاتی ہے، اور خدا کے بندوں کو بھی خرچ کرے اور خود بھی لے تو اس کے اندر خوشبو اور اس کے اندر کمال پیدا ہو جاتا ہے. میں اس کو یہ بھی کبھی کبھار یہ عرض کرتا ہوں اور اس مثال میں دے دوں، ہم عموماً فلیٹس میں رہتے ہیں، ایسے گھروں میں رہتے ہیں کہ دو ایک دربے کے مانند ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں کھانا بنانے کے لیے کچن جو فلیٹس کے اندر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں باقاعدہ جب کھانا بنتا ہے تو پورے گھر میں گرمی پھیلتی ہے، پورے گھر میں بولیے گرمی پھیلتی ہے. تو پھر سمجھدار جو لوگ ہوتے ہیں وہ ایک پنکھا لگاتے ہیں جس کو ایگزوس فین کہا جاتا ہے، وہ گرم ہوا اندر سے لیتا ہے اور باہر پھینکتا ہے، اور باہر سے ٹھنڈی ہوا لے کر اندر لاتا ہے. ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ کبھی اس پنکھے کے قریب کھڑے ہو کر اپنے آپ کو محسوس کریں، یہ انسان کا پورا نظام ہے. اگر وہ پنکھا نہ ہو تو گھر کی ساری زینت برباد ہو جائے، سکون برباد ہو جائے، وہ تسکین کی بجائے وحشت کدی ہو جائے. لیکن وہ گرمی کو باہر نکال کر ٹھنڈک کو لاتا ہے اور راحت دیتا ہے. بس یوں سمجھو یہ انسان کا باطن ہے، اس میں اگر چیز رک گئی تو تعفن ہے، گرمی ہے، سڑن ہے، اور اگر یہ چیز جاتی رہی اشار کے طور پر تو پھر اس میں کمال ہے، سکون ہے، تسکین ہے اور ایمانی لذت ہے. اسی لیے دین خواہشات بندے کے اندر بدبو پیدا کرتی ہے، اور اشار و قربانی، کسی کے درد میں درد پا جانا، کسی مظلوم کا ساتھ دے دینا، کسی راستے سے گزرنے والے نابینا کی مدد کر دینا، کسی شخص مظلوم اور غریب کے کام آ جانا، یہ وہ چیز ہے جو ایمان کی چادر پر پڑے ہوئے گرد کو ختم کر کے اس کے نور اور اس کی چاشنی سے بندے کی زبان کو آراستہ کر دیتا ہے. اب دیکھیں قرآن کریم اس بارے میں کیا کہتا ہے، بھائی دلائل کی طرف میں آپ کی خدمت عرض کرنا چاہتا ہوں. تو اسلام نے اس چیز کو ذکر کیا ہے، اسلام نے بولیے اس چیز کو ذکر کیا ہے خاص طور پر، کہ اب میں اہم بات کی طرف آیا ہوں اور آپ کی مکمل توجہ مجھے چاہیے، اور چند اہم دلائل میں آپ کے سامنے لانا چاہ رہا ہوں. فرمایا کہ انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ ایک تعلق ہے، اس تعلق کو قائم رکھو گے ہم بخش دیں گے، بڑے بڑے گناہ معاف کر دیں گے. اس لیے کہ جب انسان انسان سے جڑتا ہے تو معاشرت بنتی ہے، معاشرت بنتی ہے، بہبود بنتی ہے، ہر ایک بندے کے اندر تقسیم کر دی گئی ہے، تقسیم کاری ہے، ہر ایک بندے کو دوسرے بندے کا واسطہ بنایا گیا ہے، ہر ایک بندے کو دوسرے بندے کا واسطہ بنایا گیا ہے، محبت کا واسطہ، رزق کا واسطہ، کسی سبب کا واسطہ، کسی ضرورت کا واسطہ. اور سنو، اللہ نے فرمایا مالک تو نہیں ہے بندے، مالک ہم ہے، تو ہمارے خزانوں کا امین ہے، ہم تجھے بتائیں گے ہم نے دیا ہے کہاں خرچ کرنا ہے. تو ایسے روکتا ہے جیسے تیرے باپ کا مال ہے، کہ یہ تیرا مال نہیں، مال ہمارا ہے. اللہ کیا فرماتا ہے؟ مال یہ حسن ہمارا ہے، یہ طاقت ہماری ہے، یہ پیسہ ہمارا ہے، یہ علم ہمارا ہے، اب ہم بتائیں گے، نعمت ہماری ہے، تجھے امانت دی ہے، امانت میں خیانت نہیں کرنا، بلکہ جس مالک کی امانت ہے اس کو خوش کرنے کے لیے جہاں اس کے مالک نے خرچ کرنے کے لیے کہا ہے وہی خرچ کرنا. لہذا یہ طاقت رب کی امانت ہے، جہاں رب نے خرچ کرنے کے لیے کہا وہاں خرچ کرو گے، خود بھی فائدہ اٹھاؤ گے، دوسرے کو بھی فائدہ، یعنی مال بھی خدا کا، نعمت بھی خدا کی، دینا بھی اس کی طرف ہے، فائدہ بھی اٹھانا ہے، دنیا میں بھی وہ علاج رکھ دیتا ہے، آخرت میں اس امانت کے صدقے محفوظ بھی فرماتا ہے. تو اب آپ دیکھیے کہ کیسا مبارک نظام ہے جو اللہ رب العالمین کی شفقتوں اور رب کریم کی قدرت کی رحمتوں کے دائرے کے اندر یہ موجود ہے. توجہ ہے آپ کی، یہ مال انسان کا نہیں ہے، یہ خوبصورتی انسان کی نہیں ہے، یہ کوئی بھی ہنر انسان کا نہیں ہے، یہ اللہ نے اسے بنایا. اس کا مالک کون ہے؟ بولیے اللہ. کیوں پوچھے گا؟ ہاں، غریب تیرے پاس آیا تھا، تو نے مدد کیوں نہیں کی؟ پانی پلانے والا آیا، تو نے مدد کیوں نہیں کی؟ بھوکا آیا تھا، کھلایا کیوں نہیں؟ وہ کہے گا یا اللہ میں نے اپنے بازو سے کمایا تھا، میری مرضی میں دوں نہ دوں. لیکن انسان سوال اس لیے نہیں کر سکتا کہ مالک وہ نہیں، مالک رب ہے. بولیے مالک ان چیزوں کو قبول کرنا پڑے گا، ہمیں اپنے اندر کے بت توڑنے پڑیں گے. پہلے تو ایک بت یہ توڑنا ہے، اور نیک فطرت پرانا ہے کہ ہم نے نیک بننا ہے، پھر انانیت کا، خود کا، میرا ہے میرا ہے، یہ خبیث خیالات کا جو بت ہے اس کو توڑنا پڑے گا، اور یہ کہنا پڑے گا یہ مولا یہ تیرا ہے، اور یہ بندے بھی تیرے ہیں، اور میں بھی تیرا ہوں. یہ خیالات بندے کو پرسکون کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ بولیے کیا کرتے ہیں؟ پرسکون کرتے ہیں. اور بندے کے ذہن میں خیال جو سب سے پہلے، جب بندہ کسی خواہش کی طرف چلا جاتا ہے، اور اس سے خرابیاں کیا ہوتی، جب بندہ ہر چیز کو اپنی ذاتی ملکیت سمجھتا ہے، اور کسی کو ایک تکا دینے سے بھی اگر وہ گویا کہ غصے میں آ جاتا ہے، تو اس سے خیال فوراً دوسرا نظریہ سامنے آتا ہے کہ میں نے ہمیشہ رہنا ہے، خود کی پائیداری کا نظریہ آتا ہے، خود کی. اور یہ خود کی پائیداری کا نظریہ بندے کو کفر تک لے جاتا ہے. اور جب بندہ یہ کہے کہ میرے پاس ایک علم ہے، مال ہے، اس میں میرے رشتہ داروں کا حصہ ہے، اس میں غریبوں کا حصہ ہے، اس میں بوڑھوں کا حصہ ہے، اس میں ناداروں کا حصہ ہے، اس میں قسم پرسوں کا حصہ ہے، جب یہ سمجھ کر وہ ان چیزوں کی ترسیل کرتا ہے، ان چیزوں کو دیتا ہے، تو خود کے لیے پائیدار نہیں، اس ذات کی پائیداری کا تصور آتا ہے، اور خود کے ناپائیدار ہونے کا آتا ہے. تو خود کا ناپائیدار ہی وہ خیال ہے جو بندے کو دنیا میں مسافر بنا کر رکھتا ہے، اور اپنی منزل کی طرف توجہ کے لے جاتا ہے. کیونکہ گناہ کب ہوتے ہیں؟ حرام خوری کب ہوتی ہے؟ خیانت کب ہوتی ہے؟ چوری کب ہوتی ہے؟ غصب کب ہوتا ہے؟ جو بندہ کہتا ہے میں نے مرنا ہی نہیں ہے، میں نے ہمیشہ رہنا ہے، میرا حسن ہمیشہ، میری جبانی ہمیشہ، میرا علم ہمیشہ، میرا مال ہمیشہ. تو یہ ہمیشہ 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 بندوں سے، جب بندہ جب بندوں سے کٹتا ہے تو شیطان ہو جاتا ہے، اور بندہ جب بندوں کی حاجت میں ملتا ہے تو فرشتوں سے اعلیٰ ہو جاتا ہے. کیا انسانیت کی خدمت کا تو اتنا درد ہے، حاتم تائی نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، حاتم تائی نے کلمہ نہیں پڑھا تھا. اس کی بیٹی جو تھی حاتم تائی کی، وہ کسی جنگ میں گرفتار ہو کر میرے آقا کے پاس آئی، لیکن میرے آقا نے فرمایا نہیں، اس کا باپ انسانیت کے ساتھ بڑا کریم تھا، سرکار نے اپنی چادر اس کے سر پر رکھی تھی. تو باپ دیکھیں انسانیت کا درد سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز میں گویا کہ ذکر فرمایا. اب آئیے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، کہ ایک انسان پر دوسرے انسان کا احترام ہے، اور وہ لازم ہے، اور مذہب اس چیز کو سکھاتا ہے. اب میں وہ شکن ذکر کر رہا ہوں جو آج کل ہم معاشرے میں کھو چکے ہیں، اور میرے دوست اس سبق کو زندہ کرنا ہے. آج ہماری نمازوں میں لذت نہیں، آج ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، آج بیماریوں سے چھٹکارا نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہم نے وہ تمام تقاضے چھوڑ دیے جو دین کی اور بندگی کے تقاضے تھے. آج نمازیں ہماری کانٹوں کی طرح ہیں، تسبیحات ہماری زبان پر ایک پتھر کی مانند ہیں۔ یہ کیوں ہے؟ کہ ہم نے معاشرتی تہذیبی وہ تمام تقاضے چھوڑ دیے کہ جس کے ساتھ ہمارے عقیدے کو جوڑا گیا تھا، جس کے ساتھ ہمارے نظریے کو بولیے جوڑا گیا تھا۔ اس میں پہلی چیز دیکھیے، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ بہت بڑے عالم تھے، یہودیوں کے حضرت عبداللہ بن سلام بہت بڑے عالم تھے۔ سیدنا فاروق اعظم نے ان سے پوچھا کہ تم نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھا، تو اے عبداللہ بن سلام ذرا یہ بتائیے، دوستی تھی ان کی سیدنا فاروق اعظم سے عبداللہ بن سلام کی، صحابی رسول ہیں، یہود کے بہت کبار علماء کے اندر سے تھے، اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ شریف انہوں نے پڑھا اور دار السلام سے وابستہ ہوئے، جیسے حضرت سلمان فارسی تھے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو فاروق اعظم نے ان سے پوچھا تھا کہ تمہیں کیسے پتا چلا یہ اللہ کے نبی ہیں؟ بولو سبحان اللہ۔ کیونکہ کوئی آدمی کسی پر ظاہر ہوتا ہے تو اس کے ساتھ 50-60 گارڈ ہو، وہ رکھنا منع نہیں ہے، لیکن میں بات بتا رہا ہوں جو ظاہراً کسی کو مروب کرنے کی چیز ہوتی ہے۔ 50-60 گارڈ ہو اس کے ساتھ، جناب جو ہے کہ وہ نعرے لگانے والے بھی ہوں، تو اگلا دیکھ کر متاثر ہوتا ہے کہ جناب وہ ہو یہ، لیکن کچھ جو پختہ دل لوگ ہوتے ہیں وہ یہ خارجی چیزوں کو نہیں دیکھتے، وہ نظریے کو دیکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے جناب، جبہ بھی ہے، قبا بھی ہے، پروٹوکول بھی ہے، سب کچھ بھی ہے۔ ایسے لوگ کم ہوتے ہیں، اور ایسے لوگ اگر کسی کی طرف آ جائیں تو سمجھ جاؤ وہ شخص کامل تھا۔ عبداللہ بن سلام یہود کے بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے، اور فرض شناس تھے، ہر باریکیوں کو جانتے تھے، نبی کے منتظر بھی تھے کہ نبی آئیں گے، نبی آئیں گے، نبی آئیں گے۔ کہتے ہیں کہ قبا کی بستی پر میں کھجور کے درخت میں چڑھا ہوا تھا اور میں کھجور توڑ رہا تھا، اتنے میں میرے رشتے داروں میں سے ایک رشتے دار آیا اور میرے چچا سے کہنے لگا، ارے وہ آ گئے، وہ آ گئے، وہ آ گئے۔ میرے چچا نے، اب کہتے ہیں میں درخت کے اوپر چڑھا ہوا ہوں، توجہ ہے آپ کی، کہتے ہیں میں درخت پر چڑھا ہوا ہوں اور کھجور توڑ رہا ہوں، تو کہتے ہیں نیچے میرے چچا یا رشتے دار سے ایک بندہ کہہ رہا ہے وہ آ گئے، آ گئے۔ کہ کون آ گئے؟ کہ جن کا انتظار تھا۔ کہ کون؟ کہ وہ نبی آخر الزمان۔ اس نے کہا آرام سے بولو، آرام سے، کیونکہ یہودیوں کا بغض تھا نا، حضور سے بغض تھا، چڑ تھی، کہ لگے آرام سے بولو، آرام سے، لیکن یہ بتاؤ کیا بات ہے؟ تو عبداللہ بن سلام تو منتظر تھے آقا کے، اور یہود کے بڑے عالم تھے اور اصل اہل کتاب تھے، فوراً اپنے کان لگائے اس بندے کی آواز پر، وہ کہنے لگا امامہ بھی ویسے ہی ہے۔ بیٹھنے کا بولیے نا سبحان اللہ، کہ بیٹھنے کا انداز بھی ویسے ہی ہے، گفتگو بھی ویسے ہی کرتے ہیں، جیسا آپ ہمیں بتایا کرتے تھے کہ آخری نبی آئے گا تو بیٹھے گا یوں، رکھے گا فلاں جگہ پر، امامہ یوں ہوگا، چہرہ یوں ہوگا، اس کے ماننے والے اس کے حضور یہ کام کر رہے ہوں گے۔ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ میری آنکھیں بند ہو رہی تھی، میری آنکھیں بند ہو رہی تھی، اس شوق کے اندر میری جو گرپ اور گرف تھی درخت کے اوپر وہ کم ہوتی چلی گئی، اور سرکار کی ایک ایک مثالیں، سرکار کی ایک ایک علامات، ایک ایک دلیل اور آیات وہ پڑھتے چلے گئے، تو کہنے لگے میرا دل حضور کی طرف اتنا مچلا، اتنا بڑا، اور محبت میرے قلب پر اتنی غالب آئی حضور کی، کہ میرے ہاتھ جو درخت کے ساتھ لگے ہوئے تھے وہ گرپ کھل گئی اور میں دھڑام سے زمین پر گرا۔ کہتے ہیں میں زمین پر گرا، پتا تو وہ بتا چکا تھا، لیکن میرے قریبی لوگ تھے یہودی، وہ بھی عالم تھے لیکن متعصب تھے، یعنی سورج کو دیکھ کر چڑھ جانا، سورج کو دیکھ کر تھوکنا اور کہنا جی سورج آئے نہیں، ایک تعصب اور عصبیت تھی۔ کہتے میں نے ان سے تو کچھ نہیں کہا، لیکن بندے نے پتا بتا دیا تھا، میں اپنے کپڑے جھاڑ کر پہنچ گیا اس مجمع میں جہاں میرے آقا تشریف فرما تھے۔ تصور کرنا زندگی ملے گی۔ قبا کی سرزمین میں ایک بہت بڑا یارڈ، ایک میدان نما ہے جس میں میرے آقا تشریف فرما تھے۔ فاروق اعظم کہتے ہیں ٹھیک ہے پہنچ تو گئے، لیکن تم نے کیسے پہچان لیا یہ اللہ کے نبی ہیں؟ تو کا ایک تو چہرہ بتا رہا تھا، بولے سبحان اللہ، ایک تو آقا کا چہرہ بتا رہا تھا، کہ ایسا چہرہ سچا کہیں ہو سکتا ہے، اور سب سے بڑے جو سچے ہیں انہی کا چہرہ ایسا ہو سکتا ہے، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے کو میں نے کیسے پہچانا؟ فرما آپ کی تعلیم سے پہچانا، آپ کی تعلیم سے۔ کا کون سی تعلیم؟ کا جو دین دیتا ہے۔ کا دین کیا تعلیم دیتا ہے؟ کا دین تعلیم خیر خواہی کا دیتا ہے، دوسرے کے خیال کا دیتا ہے۔ فاروق اعظم نے فرمایا کیا تم نے سنا جس کی بنا پر وہ تعلیم کے کیا جواہر تھے؟ وہ مصطفیٰ کی تعلیم اور نظام مصطفیٰ کی بنیاد کیا تھی جس کو سن کر تم نے کہا یہ نبی ہی ہے؟ کہ چہرے کی تصدیق زبان کی تقریر نے کی تھی، کہ زبان کی تقریر کیا تھی؟ کہا جب میں بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچا تو سرکار کی زبان پر یہ کلام تھا، افش السلام افش السلام افش السلام وإطعام الطعام وإطعام الطعام، سلام کو عام کرو، سلامتی کو عام کرو، سلامتی کو عام کرو، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ. فرمائے تعلیم، فرمائے تعلیم اس بات کی طرف اشارہ کر رہی تھی کہ ایسی بات خدا کا نبی ہی کر سکتا ہے، کوئی اور نہیں کر سکتا. خدا کا نبی ہی کر سکتا ہے اور کوئی اور نہیں کر سکتا. اب آئیے، یعنی محبت کا درس دے، اور یہ نبوی تعلیم کی بنیاد ہے. آج ہم نے اس کو چھوڑا ہے اور عاشق رسول ہونے کی ہم بات کرتے ہیں. آج میں نے اور آپ نے اپنی ماضی کی کوتاہیوں سے توبہ کرنا ہے اور اس بات کو اپنے لیے فکر بنانا ہے، اس بات کو اپنی فکر بنانا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا افش السلام، سلامتی کو عام کرو، دوسرے کو اہمیت دو. بولو سبحان اللہ، دوسرے کو اہمیت دو. اگر تم میں دین ہے تو دین پھر آگے جانا چاہیے، دین کے تقاضے آگے جانے چاہیے. دوسرے کو اہمیت دو، اس کو اہمیت دو گے وہ تمہیں اہمیت دے گا، دونوں ایک دوسرے کو اہمیت دیں گے، معاشرہ بنے گا، ضرورتوں کی تکمیل ہوگی، محبت بڑھے گی، خیال داری بڑھے گی، اخوت بڑھے گی، جذبہ ایثار بڑھے گا، لحاظ داری بڑھے گی، برداشت بڑھے گی، اور اس سے زمین پر امن ہوگا. اور خدا کو سب سے زیادہ پیار اس سے ہے جو زمین پر امن کرتا ہے، اور خدا کو سب سے زیادہ نفرت اس سے ہے جو زمین میں فساد کرتا ہے. تو امن کا پہلا پیغام کیا ہے؟ توجہ سنیے. فرمایا لحاظ دو، لحاظ اگلے کو اہمیت دو. فرمایا سلام میں پہل کرو، کہ میرا آقا نے نہیں فرمایا من تواضع للہ رفع اللہ، او کما قال، فرمایا جو اللہ کے لیے جھکا اور اگلے کو اہمیت دی، وہ اہمیت دینی طور پر اس نے دی جو دیندار تھا، تو فرمایا جس نے اللہ کے لیے ایسا کیا کہ اللہ نے اپنے بندوں کے ساتھ خیر خواہی کے لیے کہا ہے، فرمایا وہ ذلیل نہیں ہوا، اس کا تواضع اللہ کے لیے تھا، تو خدا اسے عنقریب لوگوں کا سردار بنائے گا. لوگوں کا اہل اللہ یوں نہیں دیکھتے ہیں، یوں دیکھتے ہیں، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانگان عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. کچھ لوگ لوگوں کو گھیرنے کے لیے یوں دیکھتے ہیں، اہل اللہ یوں دیکھتے ہیں. جو یوں دیکھتے ہیں ان کی دسترس صرف گردنوں پر ہوتی ہے، اور جو یوں نیچے دیکھتے ہیں وہ گردنوں پر بھی حکومت کرتے ہیں، دل پر بھی حکومت کرتے ہیں. وہ گردنوں پر بھی بولیے حکومت کرتے ہیں، دل پر بھی حکومت کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ انسان کو سمجھ گئے ہیں. اور انسانیت کو سمجھنے کا سب سے بڑا معیار اگلے کو اہمیت دینا ہے. نظام مصطفیٰ بربریت دہشت گردی کے خلاف اس فارمولے کو پیش کرتا ہے کہ ہم تیار ہیں اس کے لیے. آج کراچی کو اس کی ضرورت ہے، آج پاکستان کو اس کی ضرورت ہے، آج عالم اسلام کو اس کی ضرورت ہے. نوجوانوں آؤ، میں آپ سے عہد کرتا ہوں، آپ مجھ سے عہد کریں، ہم دونوں مل کر رب کی بارگاہ میں عہد کرتے ہیں کہ مبارک یہ قرینے معاشرے میں عام کریں گے، تاکہ حسد، غیبت، تکبر، ریاکاری، ایک دوسرے سے جلسی، یہ ختم ہو اور وہ ہو جائیں جس طرح دین چاہتا ہے. فرمایا سلام میں پہل کرو، اور حضور نے اتنا آگے بڑھا کر اس بات کو ذکر کیا، فرمایا یسلم الراکب علی الماشی، سوار چلنے والے کو سلام کرے. بولو سبحان اللہ، جو سوار ہے چلنے والے کو سلام کرے. کہیں ایسا نہ ہو کہ چلنے والا سوار کو سلام کیوں نہیں کرتا. فرمایا چلنے والا سوار کو اس لیے سلام نہیں کرتا کہ چلنے والا پوزیشن میں ایسی نیچے ہے، سوار اوپر ہے، کہیں تکبر نہ آ جائے، اگلا اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھے، آپ سے کاٹ کرنا سوچے، معاشرت کا خطرہ ہے. فرمایا تو وہ نہیں سلام، سلام تو کرے گا، سواری تیرے پاس ہے، اس کے پاس نہیں ہے، اس کو اہمیت اور عزت دے. فرمایا جو راکب ہے وہ معاشی کو سلام کرے، سوار پیدل کو سلام کرے. بولو سبحان اللہ، یہ عملی طور پر کرنا ہے انشاءاللہ. آج حال یہ ہے ہمارے وہاں، کسی کو اگر آپ سلام کر بھی دینا تو اگلا حیران ہوتا ہے اس نے کیا بولا مجھے. یعنی لفٹ میں اگر آپ کو کوئی مل جائے، چلتے پھرتے مل جائے، سیڑھیوں پر مل جائے، وہ کہتا ہے کچھ چاہیے آپ کو؟ کہ چاہیے نہیں، میں بھی مسلمان آ رہا، آپ بھی مسلمان، میں بھی معاشرے کا فرد، آپ بھی معاشرے کا فرد. اور معاشرہ رب کو سب سے زیادہ پسند ہے. ایمان کے لیے لازم ہے کہ اس چیز کو عام کریں، اس کو عام نہیں کر سکے تو پھر عقیدہ بچانا بھی مشکل ہے. لہذا کوئی غرض نہیں ہے، غرض صرف خدا کی رضا اور نظام معاشرہ اور کائنات میں امن کی بنا پر ہے. یعنی اتنی اجنبیت ہمارے اندر آ گئی ہے کہ کسی کو سلام کرے تو اگلے سر سے اوپر سے نیچے دیکھتا. بھائی جواب دے دیں آپ،
تو یہ جہالت ہمارے اندر کیوں آئی؟ ہم مذہب کو نہیں سمجھ سکے. اور میں ایک بات بتا دوں, کسی کو سلام کرنا یا سلام کا جواب نہ دینا یہ کوتاہی چھوٹی کوتاہی نہیں, یہ عقیدہ تک جاتی ہے. پھر یہ کہاں تک جاتی ہے بولیے؟ یہ تکبر کو پیدا کرتی ہے. تکبر کرنے والا متکبر لانتی ہوتا ہے. یہ ریاکاری کو پیدا کرتی ہے, یہ تملق کو پیدا کرتی ہے, یہ تصنع کو پیدا کرتی ہے. اور ایک سلام کرنا اور جواب دینا ہزار ہو روحانی مرض سے شفا دے دیتا ہے. بولو سبحان اللہ. اس میں چھوٹے بڑے کا تصور نہیں, توجہ رکھیے گا. میرے آقا کا انداز آپ دیکھیے, سبحان اللہ. فرمایا جو سوار ہے, بولو سبحان اللہ, جو سوار ہے وہ پیدل کو سلام کرے. مزاج سمجھ رہے میرے آقا کا؟ ذرا جلدی جلدی سنیں. فرمایا جو سوار ہے وہ پیدل کو سلام کرے, والماشی علی القائد چلنے والا بیٹھے کو سلام کرے, چلنے والا بیٹھے کو سلام کرے. اور فرمایا والقلیل علی الکثیر تھوڑے زیادہ کو سلام کریں. بولے تھوڑے, اس سے محبت بڑھے گی, اس سے اخوت بڑھے گی, اس سے معاشرہ بنے گا. اور الخلق عیال اللہ, یہ ساری کائنات خدا کا کنبہ ہے, جو ان سے پیار کرتا ہے خدا ان سے پیار کرتا ہے. اب آگے دیکھیں میرے آقا نے کیا ارشاد فرمایا. مزید سلامتی کو عام کرنے کے لیے, آپ کسی کو سلام کریں وہ آپ سے پیار کرے گا. یہ ایک نظریہ ہے, یہ اس کے اندر کہاں سے آ گئی؟ اس کی فطرت میں تھا, انسان کی فطرت میں ہے. اگر کوئی اس کو اہمیت دے تو وہ انکار نہیں کرتا, وہ اس کو اور اہمیت دیتا ہے. یہ بہت تربیت نہ ہونا تو کم ظرفی ہوتی ہے. تربیت نہ ہو, مثال کے طور پر ایسا ہو کہ آپ کسی آدمی کا نام کہیں اپنے مجمع میں کہ جناب فلاں شخص جو ہیں وہ بہت نیک ہیں, بزرگ ہیں, نیک ہیں, پارسا ہیں. آپ سید ہاشمی صاحب کا ذکر کریں کہ کتنی خوبصورت نعت پڑھتے ہیں, متقی پرہیزگار ہیں, ماشاءاللہ. یہ آپ نے کہا, اور کسی نے جا کر سید ہاشمی صاحب سے یہ کہا کہ حضرت وہ فلاں صاحب آپ کی بڑی تعریف کر رہے تھے. تو میں سمجھتا ہوں اور یقیناً میں ان کو جانتا بھی ہوں ان کا اخلاقی ظرف کتنا بلند ہے, یہ کہیں گے جی وہ خود اچھے ہیں اس لیے میری تعریف کر رہے ہیں. یہ تو اعلیٰ درجہ ہے, یہ تو بولیے ایک میاں مٹھو درجہ ہوتا ہے. اگر ہماری کوئی تعریف کر دے تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہی کر رہے ہیں. ایسی مذہب اس کو توڑنا, یہ تکبر ہے. یہ کیا ہے؟ تکبر ہے. اس لفظ کو اگر میں بولوں نا, اگر کوئی کہے جناب شاہ صاحب آپ کی فلاں تعریف کر رہا تھا اور میں گونے میں یوں تھا, تو میں اس جواب کی تصدیق کر کے اپنے آپ کو پریشانی کروں گا. اور اگر میں کہوں کہ نہیں میں کچھ نہیں اور حقیقت یہ ہے وہ سب کچھ ہے, اس کو بول کر میں پرسکون رہوں گا. اس بولنے سے میری کوئی نعمت چھن نہیں جائے گی, لیکن رب راضی ہوگا, دل مطمئن ہو جائے گا. یہ انسان کی طبیعت ہے اور اسلام نے طبیعتوں پر کلام کیا ہے. فرمایا کہ سلام کو عام کرو. اب سنیے دوسری جگہ کیا فرمایا. میرا آقا ارشاد فرماتے ہیں, بخاری مسلم کی حدیث ہے, فرما وہ تقر السلام علی من عرفتا ومن لم تعرف. فرما ہر ایک کو سلام کرو. کیا فرمایا؟ ہر ایک کو سلام کرو. کس کو کریں یا رسول اللہ؟ فرمایا جس کو جانتے ہو. اور کا جس کو نہیں جانتے. فرما اس کو بھی سلام کرو جس کو تم جانتے ہو, اور اس کو بھی سلام کرو جس کو تم نہیں جانتے. کیوں؟ اس سے معاشرہ بنتا ہے. بولو سبحان اللہ. اس سے کیا بنتا ہے؟ معاشرہ بنتا. اب ذرا یہاں پر آئیے, حدیث پاک چند ذرا توجہ سنیے. فرما ما من مسلم یلتقیان فیتصافحان الا غفر لهما قبل ان يتفرقا. حضور فرماتے ہیں اگر کوئی دو آدمی صرف دین کی محبت میں ملے, کہ معاشرہ بنتا ہے اس سے. میں اٹھوں آپ سے ملے, آپ اٹھیں مجھ سے ملے, نہ میری غرض آپ سے ہو نہ آپ کی غرض مجھ سے ہو, دنیاوی ٹھیک ہے, اور غرض بھی ہو تو اس کو ثانوی رکھیں. غرضیں تو ہوتی ہیں لیکن اس کو دنیاوی غرض کو ثانوی رکھیں. اول غرض اس لیے رکھیں کہ ہم نظام مصطفیٰ کے ماننے والے ہیں, اور نظام مصطفیٰ اخوت کو پھیلاتا ہے, نظام مصطفیٰ لحاظ کو پھیلاتا ہے, نظام مصطفیٰ محبت کو پھیلاتا ہے. تو حضور فرماتے ہیں دو آدمی اٹھیں اور ایک دوسرے سے مسافہ کریں, ملیں, غرضیں ان کی آپس میں کچھ نہ ہو, جدا ہونے سے پہلے خدا دونوں کو بخش دے گا. ایک تو وہ آپ کا دوست بن گیا, فائدہ اس سے آپ دنیا کی اٹھاؤ گے, لیکن نظام کو فالو کیا تو خدا نے بخش بھی دیا, دگنا فائدہ. بولے سبحان اللہ. بو پیسو جو فائدہ ہے کہ جناب دونوں طریقوں سے فائدہ آپ دیکھیں, ہے کہ نہیں؟ بولے سبحان اللہ. ایک تو وہ ہمارا فائدہ بنا بھی. یہ مثال میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ بہت بہترین مثال ہے یہ, اور میں کہتا ہوں وہ یہاں پر پیش کرنے کے لیے سب سے زیادہ موضوع ہے, کہ اس میں ایک کام میں دو فائدے. بولیے سبحان اللہ. ایک تو وہ آپ کا ہمدرد بنا, آدھی رات میں آپ کے کام آنا والا بنا, اس کی شر سے آپ بچ گئے اور آپ کی شر سے وہ بچ گیا. دونوں نے ایک دوسرے کو قبول کیا, امان دے دی,
اب آپ اس کے سامنے کھلم کھلا کھڑے ہیں، وہ آپ کے سامنے کھڑا ہے، دونوں کا ایک دوسرے سے اجنبیت سلام کے ذریعے ختم ہو گئی، اور اس لیے ملے تھے کہ حضور کا حکم تھا، اور اس سے معاشرت بنتی ہے، اس سے قاعدہ بنتا ہے، اس سے سوسائٹی بنتی ہے، اور سوسائٹی سے انسانیت کی ضرورت پوری ہوتی ہے. اس نیت سے اگر ملے تو اللہ رب العالمین نے مغفرت بھی فرما دی. اس لیے سنی اس میں بڑا کامل ہے الحمدللہ. کہیں بدعملی ہو جاتے اللہ محفوظ فرمائے. سنی تو اتنا ہے کہ بندہ مر جائے تو اس کا سوئم بھی کرتا ہے، چالیسواں بھی کرتا ہے، برسی بھی کرتا ہے، عرس بھی کرتا ہے. یہ وہ ریلیشن کا تعلق ہے، معاشرت کا ایک حصہ، معاشرت کا کہ فوت بھی ہو گیا پھر بھی نہیں بھولا، پھر بھی خیر خواہی جاری ہے. بولو سبحان اللہ. الدین النصیحہ، میرے آقا نے اصول بیان کیے کہ دین سراسر خیر خواہی ہے. واہ واہ سنیوں مبارک ہو، کیا خیر خواہی تمہیں ملی کہ بندہ قبر میں چلا گیا پھر بھی تم نے خیر خواہی چھوڑی نہیں. اور قرآن نے کہا والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا والاخوان الذین سبقونا بالایمان. محبوب تیری امت کے یہ لوگ بہت اچھے ہیں کہ آئے ہیں اپنے فوت شدہ مسلمان بھائی کے بعد، لیکن میری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں کہ مولا بخش دے ہمارے اس بھائی کو جو ہم سے پہلے ایمان کے ساتھ رخصت ہو گیا. تو قرآن نے اس کی تحسین کی ہے، قرآن نے اس عمل کی تحسین کی ہے، اور اس کے مقام اور اس خیر خواہی کا فائدہ پہنچتا ہے. اس خیر خواہی کا بولیے کیا ہوتا ہے؟ فائدہ پہنچتا ہے. اور اس خیر خواہی کو فائدے کا رنگ دیا جاتا ہے. اور کس حوالے سے؟ حضور نے خود فرمایا قیامت کے دن جب میرے امتی قبر سے اٹھیں گے تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہوگا. قبر میں جائیں گے، حضور نے خود فرمایا امتی امت مرحومت. ابو داؤد میں تو الفاظ یہ کہ لا عذاب فی الاخرہ، آخرت میں کوئی عذاب نہیں اس پر. میری امت بخشی بخشائی امت ہے. بولو سبحان اللہ. میری امت بخشی بخشائی امت ہے. پوچھا گیا رسول اللہ وہ کیسے؟ فرمایا وہ اس طرح کہ فرمایا کہ جب وہ قبر میں جائے گی اس کے زندے اس کے لیے دعا کریں گے. جب اس کے زندے بھائی اس کے لیے دعا کریں گے تو اس دعا کی وجہ سے اس کے اعمال جو بد ہے وہ جھڑتے چلے جائیں گے، اور وہ اٹھے گا تو کوئی گناہ اس پر رہے گا نہیں. اور حضور نے فرمایا جب مسلمان بغیر کسی غرض کے ایک دوسرے سے مصافحہ کریں تو اس کے گناہ بخش دیے، بغلگیر ہو جدا ہونے سے پہلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. تو دیکھو سنی خیر خواہ ہے، اس لیے نمازوں کے بعد بھی مصافحہ کرتا ہے. عید کے دن مسجد میں رک کر بھی ایک دوسرے سے بغلگیر ہوتا ہے. وہ کہنے لگے جی بدعت ہے بدعت ہے بدعت ہے. میں نے کہا سب سے زیادہ جو اخلاص تھا اس میں بدعت. مثال کے طور پر اگر بازار میں آپ سے گلے ملوں تو وہاں پر تو غرض ہو سکتی ہے کہ تھیلے میں کیا لے جا رہے ہیں، لیکن عید کے دن تو سراسر خوشی اور اللہ کی رضا ہوتی ہے. یہ کہتا ہے جی بدعت ہے بدعت ہے. میں نے کہا جو معاشرت کو سوسائٹی کو بنانے کا عمل ہے اگر وہ بدعت ہو گیا تو یہ جو تم ڈر رہے ہو تمہارے وہاں یہ دین ہے، لیکن ہمارے وہاں یہ دین نہیں ہے. ہمارے وہاں ہر وہ دین ہے کہ جس عمل سے محبت پھیلے گی. جس عمل سے بولیے محبت پھیلے گی. جس عمل سے بولیے محبت پھیلے گی. اور اسی کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک ارشاد فرمایا. بخاری کے حدیث ہے، مسلم امام احمد سے پڑھتا ہوں کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. فرمایا تم میں سے وہ شخص جب تک مسلمان نہیں ہو سکتا، غور سے سنیے، تم میں سے وہ آدمی، یہ لفظ ذرا غور کریں، مومن ہے کہ مومن ہے کہاں کہ عمل مسلمانوں جیسا ہونا چاہیے. عمل غور سے آدم فرماتے ہیں، عمل جو ہے وہ عقیدے کو واضح کرتا ہے. عمل جو ہے داڑھی رکھ لی سب کچھ کر لی لیکن کم تول رہے ہیں، تو پھر جواب دیا جائے گا کہ نہیں یہ سارا فراڈ تھا آپ کا، آپ کا عقیدہ ہی ٹھیک نہیں ہے خدا پر اس لیے کم تول رہے ہیں آپ. آپ کا عقیدہ ہی قیامت پر ٹھیک نہیں ہے اس لیے آپ کم تول رہے ہیں. اس لیے تقریروں کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عمل جو ہے وہ آپ کے عقیدے کو واضح کرے گا. اور حضور نے فرمایا تم میں وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم میں وہ آدمی مسلمان نہیں، یعنی مسلمان کہلانے کے لائق نہیں، جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کرے جو خود کے لیے پسند کرتا ہے. اور آگے فرمایا وَيَكْرَهُ لَهُ مَا يَكْرَهُ لِنَفْسِهِ، اور اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے ناپسند کرتا ہے. جو اپنے لیے بولیے ناپسند کرتا ہے. یہ وہ ایمان کے تقاضے ہیں، یہ معاشرت اور بہبود کے وہ تقاضے ہیں جس کو ادا کرنا ہم تمام پر گویا کہ اشد ضروری ہے. میں اس کو ختم کرتے ہوئے آخری ایک بات جو ہے وہ چند حوالے سے عرض کرتا ہوں احادیث میں، ورنہ کثرت سے میں نے اس پر 40 حوالے آپ کے سامنے رکھے ہیں. آنے والے دروس میں یہ معاشرت کے حوالے سے آپ کی خدمت میں مزید اس کے خلاصے کے تحت ترتیب میں عرض کروں گا، لیکن یہاں پر ایک بات آپ اس حوالے سے بھی سنیے کہ حضور نے دوسرے مسلمان کے ساتھ خیرخواہی کو کس انتہا تک بیان کیا. میرا آقا فرماتے اتدرون مل غیبہ, مسلم شریف حدیث ہے, تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ حضور نے فرمایا تم جانتے ہو غیبت کیا ہے جو معاذ اللہ ہماری زبان پر جاری رہتی ہے؟ غیبت کیا ہے؟ جو گناہ کبیرہ میں سے کبیرہ ہے. قرآن نے کہا ہے اپنے بھائی کا مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے. بعض بزرگوں نے تو معاذ اللہ یہ تک لکھا ہے کہ جس کے نطفے میں کوئی حرج ہے اس میں یہ عادت کبھی نہیں جاتی, اور جو خیر والا ہے وہ اس عادت سے جان چھڑاتا ہے. اب ذرا اس بات پر بھی غور کریں, یہ اتنی غلیظ عادت ہے غیبت کی. اور حضور نے خود کہا کیونکہ معاشرے کو توڑنے والی چیز غیبت ہے, معاشرے کو توڑنے والی چیز تکبر ہے, معاشرے کو توڑنے والی چیز حسد ہے, ریاکاری ہے, لالچ ہے, اور یہ سب خود غرضی سے پیدا ہوتی ہے. میں نیک, میرے بچے اچھے, میں نیک. اب ذرا توجہ سنیے, چند منٹوں میں اس کا انحصار آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں. خلاصہ, حضور نے خود پوچھا, میں بڑی بڑی باتیں عرض کر رہا ہوں کہ مل غیبہ, میرے صحابہ جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی اللہ رسول عالم, اللہ رسول بہتر جانتا ہے. بولیے سبحان اللہ, اللہ رسول بہتر جانتا ہے کہ غیبت کیا ہے. سرکار نے فرمایا غیبت یہ ہے کہ ذکر کا اخاق کا بما یکرہ, اپنے بھائی کی اس بات کو دوسرے کے آگے بیان کرنا, اس کے پسے پشت بیان کرنا, اس کی غیر موجودگی میں اپنے بھائی کی اس بات کو ذکر کرنا کہ اگر وہ پتا چل جائے تو اس سے وہ ناراض ہو. یعنی اپنے بھائی کی کسی ایسی بات کو, سمجھ رہے میری اردو سمجھ رہے, حضور نے فرمایا غیبت یہ ہے کہ اپنے بھائی کی کسی بات, کسی حرکت کی نقل یا اس کی بات کو اس کی غیر, کیوں غیبت تو غیب کے معنی میں نا, یعنی پوشیدگی کے معنی میں, پس پشت کے معنی میں, اس کی غیابت میں, اس کی غیر موجودگی میں, اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کی کوئی حرکت یا بات کسی اور سے کرنا کہ اگر اس بھائی کو یہ بات پتا چل جائے تو اسے ناراضگی گزرے, گراں گزرے. تو صحابہ نے کہا حضور اگر یہ بات اس کے اندر ہو تو, یعنی ہم وہی بات کریں, مثال کے طور پر وہ پاؤں سے معذور ہے, آنکھ سے نابینا ہے, ٹھیک ہے, وہ بہت کھانا کھاتا ہے, وغیرہ وغیرہ کوئی بھی عادت ہے. اب اس کے پیچھے جناب بیان کے بھائی تو بہت پیٹو ہے, بہت ایسا ایسا ہے, اور اس تو حضور نے فرمایا کہ اپنے بھائی کے کسی عیب کو بیان کرنا کہ اگر وہ بات اسے پتا چلے, اس کی ایسی بات کو اس کی غیر موجودگی میں بیان کرنا کہ اگر اسے پتا چلے تو اس پر گراں گزرے. تو صحابہ نے پوچھا حضور اگر یہ عادت اس کے اندر ہو اور وہی ہم بیان کر دیں تو کیا یہ بھی غیبت ہے؟ تو حضور نے فرمایا ان کانا فیہ ما تقول, اگر یہ عادت اس میں ہے اور تو نے جو عیب اس میں ہے اس عیب کو جو تو نے بیان کیا, فقد اختبته, فرمایا یہی تو غیبت ہے, وہ عیب جو اس میں تھا وہی تو نے بیان کیا. اختبته, غیبت اسی کو کہیں گے کہ جو اس کی ذات میں تھا. فرما وَإِن لَكُمْ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ بَحَتَّهُ, فرمایا کہ اگر وہ عیب اس کے اندر نہیں تھا تو نے اس پر بہتان باندھا ہے, جھوٹ بولا ہے. یعنی بندے کے اندر عیب ہے, اس عیب کو اس کی غیر موجودگی میں بیان کرنا. صحابہ نے پوچھا اگر وہ عیب اس کے اندر ہو اور ہم ہو بہو بیان کریں تو حضور نے فرمایا اسی کو تو غیبت کہتے ہیں, اور اس میں ہو نہ وہ بیان تم کر لو تو پھر تو یہ تو جھوٹ ہوگا, بہتان ہوگا. تو یہ دیکھیے اس حد پر جا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ذکر کیا, اور حقوق العباد کے اندر گناہ کبیرہ میں اس کو سر فہرست رکھا گیا, بڑے گناہوں میں جس پر جہنم کی وعید ہے. کیوں؟ فرمایا پیٹ پیچھے اگر اس کی تعریف کرو گے تو خدا خوش ہوگا, وہ بندہ خوش ہوئے یا نہ ہوئے خدا خوش ہوگا, تمہیں بخش دے گا, اور اگر پیٹ پیچھے اس کی برائی کرو گے تو خدا ناراض ہوگا اور تمہیں جہنم میں ڈالے گا. کیونکہ اس سے معاشرت خراب ہوتی ہے اور اس سے معاشرت سلجھ جاتی ہے, الا یہ کہ اس کا وہ عیب معاشرے کے لیے فساد کا باعث ہو. چور ہیں, تھانے میں بلایا, سوچے سامنے آپ فلاں کو جانتے ہیں؟ کہاں. کہا وہ چوری کرتا ہے. کہ نہیں, یہ تو غیبت ہے. تو اس کو کہ اس کو پہلے اس کو چھتر لگاؤ, اس لیے کہ یہ اس کے عیب چھپا رہا ہے. اگر کسی کا عیب معاشرے کے لیے فساد کا باعث بنے تو اس بد مذہب کی بدعقیدگی بھی بیان کی جائے گی, وہ غیبت نہیں وہ فرض ہے. کسی چور, کسی ڈکیت, کسی ظالم کے بارے میں ہمیں علم ہو اور پوچھا جائے تو اس کے فساد, اس کے شر سے بچانے کے لیے دوسرے کو بتانا کہ بھائی اس کے ساتھ انویسٹمنٹ نہ کریں, اس نے پہلے بھی کئیوں کے پیسے کھا لیے, یہ کم تولتا ہے, یہ چور ہے, اس کی دکان سے نہ خریدیں. اگر وہ بات بالکل ٹھیک ہو بیان کر رہا ہے تو یہ اس پر لازم ہے، اس کو غیبت نہیں کہتے، کیونکہ غیبت وہ ہے جو اس کی ذات تک ہو، اور اگر معاشرے کے لیے فساد کا باعث بنے تو پھر اس کو عام کرنا پڑے گا. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اصل میں معاشرے کو بچانا ہے. کیا بچانا ہے؟ بولیے جلدی سے، بولیے کیا بچانا ہے؟ معاشرے کو بچانا ہے. صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آدمی کی سب سے پہلی برائی کیا ہے؟ آدمی کے لیے سب سے پہلی برائی شر کیا ہے؟ مسلم شریف حدیث سے میرا آقا فرماتے ہیں، بحسب امرئن، بحسب امرئن، کسی آدمی کے لیے خاص طور پر، من شر، اس کی برائی میں سب سے پہلی اور بنیادی برائی جس کو ہم برائی کہیں اس کے تعارف میں، وہ کیا ہے؟ فرمایا، آئیں یحقر اخا المسلم، وہ اپنے دل سے کسی مسلمان کو گھٹیا سمجھے. اس سے معاشرہ خراب ہوتا. اور انہوں نے فرمایا کسی آدمی کے شریر ہونے کے لیے، توجہ سنیے گا، ہم عمل کریں گے اس پر، برائیوں سے بچیں گے اور نظام مصطفیٰ کو فالو کریں گے. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر فرمایا کہ کسی آدمی کی شر کے لیے سب سے بنیادی شر یہ ہے کہ وہ کسی مسلمان کو گھٹیا سمجھے. آج ہمارے دلوں میں یہ بت پڑے ہوئے نہیں ہیں، اس لیے تو ہماری دعائیں مقبول نہیں ہو رہی ہے، اس لیے تو رب راضی نہیں ہے، اس لیے تو معاشرے کے اندر فساد ہے. ہم اس سے توبہ کرتے ہیں مولا تیری بارگاہ میں. حسد کا بہترین علاج، جس سے حسد ہو جائے اس کی تعریف کرو آپ، جس سے حسد ہو جائے اس کی تعریف کرو، کیونکہ اس کی تعریف کرو گے وہ آپ کی نعمت چھینے گا نہیں، لیکن وہ حسد کا مرض آپ کے دل سے نکل جائے گا. حسد کا مرض، بولیے، آپ کے دل سے نکل جائے گا. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو آگے چل کر ایک خاص مرتبے پر بڑھایا ہے. اور میں یہاں پر اپنے درس کے اختتام کی طرف لے جا رہا ہوں، ذرا توجہ رکھیے گا. سرکار فرماتے ہیں معاشرہ کیا ہے؟ فرما من رد عن عرض اخیہ، فرمایا جو اپنے بھائی کی عزت کا دفاع کرتا ہے. بولیے سبحان اللہ. من رد عن عرض اخیہ، جو اپنے بھائی کی عزت کا دفاع کرتا ہے، رد اللہ عن وجہ النار یوم القیامہ، اللہ قیامت کے دن اس کے چہرے کو جہنم سے پھیر دے گا. فرمایا اگر ایک مسلمان قسم پرسی میں ہے، کوئی مسلمان اپنے پیسے، اپنی محنت کے ذریعے، حضور فرماتے ہیں اس کا ساتھ دیا، یہ پیسہ، یہ محنت، یہ امداد اس بندے اور جہنم کے درمیان آڑ آ جائے گی، فرشتے اس کو لے جائیں گے، لیکن یہ چیز لے جانے نہیں دے گی، اس لیے کہ اس نے معاشرے کو سنوارنے کے لیے اپنے ایک مسلمان بھائی کے لیے اتر کر اس کی امداد کی ہے. چاہے اس کو صحیح مشورہ دینا ہو، چاہے اس کو صحیح بات بتانی ہو، یہاں تک بھی اگر ہو جائے. اور حضور نے شاہ فرمانا، حملا علینا السلاح، جو ہم پر ہتھیار اٹھائے، جو ہم پر فرما من حمل علینا السلاح، بولو سبحان اللہ. حضور فرماتے ہیں من حمل علینا السلاح، جو مسلمانوں پر اسلحہ اٹھائے، جو مسلمانوں پر اسلحہ اٹھائے، ومن غشنا، یا جو دھوکا دے، فلیس منا، وہ میری امت سے نہیں ہے، وہ مجھ سے نہیں ہے. جو اسلحہ اٹھائے، وہ بولیے، اور ایک جلدی سے حدیث سنیں گے آپ. تفسیر ابن کثیر کے اندر سورۃ الاعراف میں جو بلم باورہ کا واقعہ، فقان من الغاوین، تھک گئے ہو؟ بولو سبحان اللہ. بلم باورہ کا واقعہ جو سورۃ اعراف کے اندر موجود ہے، فقان من الغاوین، اس کی تفسیر کرتے ہوئے علامہ ابن کثیر نے ایک روایت نقل کی ہے، میں بھی انشاءاللہ اس پر رسالہ مرتب کر رہا ہوں. اور مسنبی یالہ کے اندر حدیث موجود ہے، حضور نے فرمایا میری امت کے خیر خواہ کبھی ڈنڈے نہیں اٹھائیں گے، ڈنڈے اس پر اٹھائیں گے جو خدا کا نافرمان ہوگا. اب کون ہے؟ حضور فرماتے ہیں انما مما تخوف علیکم رجل، میں اپنی امت پر ایک قوم کا خطرہ رکھتا ہوں. توجہ ہے، 200, 400, 500, 800 آدمی بیٹھے ہیں نا، غور سے سنے. آج پاکستان کے مزاج کو سمجھنے کے لیے، دین کو سمجھنے کے لیے، ان کو جاننے کے لیے اس حدیث پاک کو سمجھنا ضروری ہے آپ کو. حضور فرماتے ہیں انما مما تخوف، اور ماں نے جنا نہیں ہے کوئی اس حدیث کو ضعیف ثابت کر دے، اس کے ایک راوی کو غلط ثابت کر دے، یہ اتنا واضح. لوگ کہتے ہیں جی علامت قیامت، ہمارے مولوی صاحب جو ہے نا وہ قیامت کی نشانیوں پر بہت اچھی تقریر کرتے ہیں. میں نے کہا بھولے سنی، اس سے یہ بھی تو پوچھ کہ علامت قیامت صرف سورج کا پھٹنا ہے؟ کیا وہ سبب ہوگا جو قیامت آئے گی؟ وہ بھی تو بتا. ان اسباب میں سب سے بڑا سبب ایک یہ ہے، حضور فرما ان مما تخوف علیکم رجل، قیامت سے قریب میری امت پر ایک قوم آئے گی، اور اس قوم سے میں ڈرتا ہوں کہ میری امت کے ساتھ وہ کیا کرے گی. صحابہ نے یہ پوچھا، حضور وہ قوم کرے گی کیا؟ فرمایا وہ قرآن بہت پڑھے گی. حضور قرآن پڑھے گی، تو قرآن پڑھے گی تو اچھے لوگ ہوں گے؟ فرمایا یہی تو ڈر ہے، اگر مندروں سے آئیں گے تو پھر ڈر کیا ہے، اور اگر گردواروں سے آئیں گے تو ڈر کیا ہے، یہ آئیں گے مسجدوں سے، نام اللہ کا لیں گے، پڑھیں گے قرآن اور میری امت پر ظلم کریں گے، ڈر اس کا ہے کہ نام میرا لے کر میری امت کو ماریں گے۔ توجہ ہے آپ کو؟ اگر مندروں سے آئے، پنڈتوں سے آئے، ایودھیا سے آئے، اور اگر گویا کہ گرجا گھروں سے آئے تو پھر ان سے خوف کیا، ان کا کفر تو واضح ہوگا، لیکن کہا نہیں، وہ قرآن کثرت سے پڑھیں گے۔ حتی رؤیت بہجت علیہ، یہاں تک کہ شروع شروع میں قرآن کی تلاوت کی روشنی ان کے چہروں پر نظر بھی آئے گی۔ پھر حضور فرماتے حتی انسلخ منہ، اچانک وہ اس سے پھر جائیں گے، اچانک وہ قرآن کا جو درس ہے امن کا، سکون کا، برداشت کا، خیر خواہی کا، اس سے پھر جائیں گے۔ اور وہ سا، غور سے سنو رسول اللہ کی حدیث ہے یہ، او علامت قیامت پر تقریر سننے والوں، قیامت کی نشانیوں پر تقریر سننے والوں، یہ سب سے بڑی نشانی ہے۔ حضور نے فرمایا وہ سا اللہ جاری بھی سیف، قرآن پڑھ رہے ہوں گے اور بندوں کے اوپر تلوار اٹھائیں گے، وہ سا اللہ جاری بھی سیف، اپنے محلے والوں پر تلوار اٹھائیں گے۔ حذیفہ بن یمان جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اسکینر مشین تھی، بولو سبحان اللہ، یہ حضور کی اسکینر مشین تھی، سرکار نے ایک ایک منافق کے بارے میں ان کو بتایا تھا، حضرت عمر ان کو اپنے ساتھ بٹھاتے تھے، جب کوئی منافق سامنے آتا تو حضرت عمر کہتے دیکھ اس کا چہرہ، وہ دیکھتے سر جھکاتے تو عمر اس سے بات کرتے، اس لیے حضرت عمر کہتے ہیں یہ وہ مشین ہے جنہیں حضور نے ایک ایک منافق کے بارے میں بتایا ہے، یہ جس کا چہرہ دیکھے گا سمجھ جائے گا دل میں کیا ہے۔ میں کہتا ہوں حضور کی نالائن اٹھانے والے، حضور کے جوڑوں میں بیٹھنے والے صحابی کی یہ شان ہو تو میرے مصطفیٰ کا علم کیسا ہوگا۔ یہ حضرت حذیفہ بن یمان، یہ سر رسول اللہ ان کو کہا جاتا ہے، یہ حضور کے رازدار ہیں، حضور نے ایک ایک منافق کے بارے میں ان کو بتایا، یہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں حضور وہ امت کو ماریں گے تلواروں سے؟ حضور نے فرمایا ہاں وہ قتل کریں گے۔ تو حضور سے عرض کرتے ہیں حضور کیا وہ قتل کرنے کا بہانہ کیا بنائیں گے، سبب کیا بنائیں گے، کیوں ماریں گے امت کو؟ سکا فرماتے ہیں ورماؤ بھی شرک، ورماؤ رما ہو بشرک، سرکار فرماتے وہ رما ہو بشرک، وہ کیا کریں گے میری امت کو، کہیں گے یہ مشرک ہو گیا، یہ مشرک ہو گیا، یہ مشرک ہو گیا، یہ مشرک ہو گیا۔ بتاؤ کون خبیث ہے جو یہ باتیں کرتا ہے؟ واضح ہے نا تمہارے سامنے، واضح ہے کہ نہیں ہے، واضح ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن کی آیتیں پڑھتے جائیں گے، اس سے تم مشرک، اس سے تم مشرک، اس سے تم مشرک۔ میں نے کہا اس عقیدے سے اگر ہم مشرک تو 1400 سال سے عقیدہ تھا، اگر سب مشرک تو تیرے پاس اسلام کہاں سے آیا؟ یہ عقیدہ تو سارے اولیاء کا تھا، یہ تو سارے امت کا تھا، اگر ہم مشرک ہوا اس عقیدے پر تو وہ جنت میں کیسے جائیں گے؟ ان کو تو بھی مانتا ہے، ان کو تو بھی رحمت اللہ علیہ کہتا ہے، اور عقیدہ ان کا بھی تھا، تو یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنے علاوہ کسی کو مسلمان نہیں سمجھے گا، اور یہ معاشرت کا سب سے بڑا فساد ہوگا۔ سنیے ان کے شرک کے جو بکواسات ہیں اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، الحمدللہ سنی سے متاثر نہیں ہوتا، اس حدیث کو فیس بک پہ چلائیں، آپ عام کریں اس پیغام کو۔ حضور نے فرمایا ورماؤ بشرک، وہ میری امت پر شرک کا فتویٰ لگائیں گے۔ صحابی نے پوچھا حضور کیا امت واقعی میں مشرک ہوگی اور وہ صحیح کہہ رہے ہوں گے؟ سرکار کہنے لگے جھوٹے ہوں گے، یہ میری امت مشرک نہیں ہوگی۔ ابے تو یہ فتویٰ تو حضور خود دے گئے ہیں، امت مشرک نہیں ہوگی، یہ تمہاری بدعت ہے، یہ تمہاری خرافات ہے، حضور نے اپنے کلمہ گو مسلمانوں کے لیے فرمایا کہ وہ شرک نہیں کریں گے۔ یہ جو تم شرک کے فتوے دیتے ہو یہ تمہارے باپ کی خود ساختہ تحریک ہے، یہ مصطفیٰ کی ترجمانی نہیں ہے، بولو سبحان اللہ، یہ مصطفیٰ کی ترجمانی نہیں ہے۔ حضور سے پوچھا حضور کیا واقعی میں امت شرک کر رہی ہوگی؟ سرکار نے فرمایا نہیں 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 نہیں۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ کیا امت واقعی میں شرک کر رہی ہوگی؟ سرکار نے فرمایا نہیں نہیں شرک نہیں کر رہی ہوگی۔ تو فرمایا حضور جو مار رہا ہے وہ مشرک ہوگا یا جو مر رہا ہے وہ مشرک ہوگا، دونوں میں سے تو کوئی ایک ہوگا، کیونکہ جو غلط فتویٰ دے گا وہ ایسی ہوگا یا واقعی میں ایسی ہوگا۔ تو کہنے لگے رامی والمرمی یا رسول اللہ، مشرک کون ہوگا، مارنے والا، فتویٰ دینے والا، یا مرمی جس پر فتویٰ دیا جا رہا ہے؟ رسول اللہ کی معصوم زبان کہتی ہے سبحان اللہ،
بلی رامی میری امت پر فتوا لگانے والے جھوٹے خود مشرک ہوں گے، میری امت کی پیشانی شرک کی گند سے پاک ہوگی.
مولوی سبحان اللہ، وقت ہمارا بالکل اختتام پر اور ختم ہو چکا ہے. میں ایک حدیث پاک اب اپنی اور آپ کی تربیت کے لیے آخری بخاری شریف کی پڑھ رہا ہوں، غور سے سنیں. آپ کے عقیدے ٹھیک ہیں، آپ رسول اللہ کی شفاعت پر یقین رکھتے ہیں، رکھتے ہیں نا، اب اس شفاعت کے وعدے کو سنبھالیں. اللہ میں جو جملے لا رہا ہوں ذرا دل کو تھام کر سننا اس بات کو، اور میری بہنیں بھی سنیں اس لیے کہ وہ ماسیوں سے کام کراتی ہیں. آپ اپنے کاروبار کرتے ہیں، میں اپنا کاروبار کرتا ہوں، ہمارے ماتحت لوگ ہوتے ہیں، مزدوروں کے بارے میں جو حضور فرما رہے ہیں ذرا سنیے اس بات کو. سن رہے ہیں آپ؟ حضور کی شفاعت پر یقین ہے نا؟ الحمدللہ. اور حضور کی شفاعت حق ہے، حضور کی شفاعت. جو شفاعت مصطفیٰ کا انکار کرے وہ ملحد، بے دین، خارجی، بدبخت، جہنم کا کتا ہے. اور جو حضور کی شفاعت کو مانے الحمدللہ، وہ سعادت مند، مسلمان، عاشق رسول، خدا کا نیک بندہ اور جنت کا مستحق ہے. شفاعت پر یقین ہے نا؟ اب ذرا دل تھامو، اس شفاعت کے وعدے کو مرتے دم تک سلامت رکھنا ہے. میرے آقا کتنے کریم ہیں. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اتنے رحیم ہیں، اتنے کریم ہیں کہ اللہ نے رؤوف الرحیم فرمایا. یہ ڈرامہ کرتے ہیں جو نام اللہ کا بندوں کو دو تو شرک. میں نے کہا اللہ نے خود رؤوف الرحیم مصطفیٰ کو دے دیا. اب ذرا غور سے سنیے، مصطفیٰ کریم ہیں، کریم ہے نا، بولیے بولیے. لیکن اب اس کریمی کے دعوے کو میں نے اور آپ نے ثابت کرنا ہے. میری بہنیں بھی سنیں، حضور فرماتے ہیں، اللہ اکبر کتنا جلالی کلام ہے، فرما سلاسن انا خصمہم یوم القیامہ. حضور فرماتے ہیں تین آدمی ایسے ہیں، تین شخصوں سے میں مصطفیٰ قیامت میں دشمنی کروں گا.
اللہ اکبر.
میں نے اس حدیث کو سنا تو پڑھا تو میرے ہاتھ کانپ رہے تھے. حضور کریم ہیں لیکن حضور کیا فرماتے ہیں؟ اناپ فرمایا سلاستن انا خصمہم یوم القیامہ. تین آدمی ایسے ہیں جن سے قیامت میں میں مصطفیٰ دشمنی کروں گا، میں جھگڑا کروں گا، میں مخاصمت کروں گا، میں ان کا دشمن ہوں. تین آدمی ایسے ہیں میں مصطفیٰ ان کا بولو دشمن ہوں، ان سے مخاصمت کروں گا. توجہ ہے میری طرف، دیکھیں آپ توجہ ہے، جلال آپ دیکھیے. فرمایا سلاسن انا خصمہم یوم القیامہ، قیامت کے دن وہ تین جن سے میں دشمنی کروں گا. مصطفیٰ جس سے دشمنی کر رہے تو بچ جائے گا؟ صحابہ نے پوچھا حضور کون؟ فرمایا رجل اعتابی ثم غدرا. فرمایا ایک تو وہ بدبخت ہے جس نے میرا نام لے کر اعتماد بنایا اور غداری کی.
اللہ
یہ سارے عاشق و رسول کے لیے، اس شاقان دعوی عشق مصطفیٰ کرنے والوں کے لیے بہت بڑی بات ہے کہ جو شخص فرمایا کہ راجل اعتابی ثم غدرا، فرمایا ایک وہ شخص جس نے میرے نام کے واسطے سے عہد کیا، میرے نام کے واسطے سے عہد کیا اور پھر دھوکہ دیا، فرمایا قیامت میں میں اس کو گریبان سے پکڑوں گا. اللہ اکبر. فرمایا وراجل با حرن فاکل ثمنہ. فرما دوسرا وہ جو کسی آزاد آدمی کو بیچے اور اس کا پیسہ کھا جائے. یہ جو عورتوں کو بیچتے ہیں نا، ایک زمانے میں پاکستان میں بہت چلتا رہا، بنگال سے غریب خواتین کو کام کے نام پر لا کر اس کو فروخت کر دیا جاتا تھا. غریب خواتین کو ایک علاقے سے دوسرے علاقے کی طرف لے جایا جائے، مظلوم خواتین کو جو اپنے پیٹ پالنے کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر میں سکون کے لیے اگر کہیں سفر کریں، ان کو کسی پر اعتماد کیا اس بیچاری نے، اس کو لے جا کر کسی کے ہاتھ پر بیچ دیا گیا اور پیسے کھا لیے. حضور فرمایا وہ بچے گا نہیں. اس خاتون کو کہا کہ صبر کر، قیامت کے دن تیری طرف سے دشمنی میں کروں گا. اللہ فرمایا ورجل باع حرا فاکل ثمنہ، کہ وہ زندہ کسی زندہ آدمی کو، آزاد آدمی کو بیچے اور اس کا پیسہ کھا لے. اور تیسری بات آپ ذرا سنیے، اللہ اکبر. فرما تین سے میں مصطفیٰ خود دشمنی کروں گا، اس کا گریبان پکڑوں گا. فرما پہلا سن لیا، دوسرا سن لیا، تیسرا کون؟ فرمایا رجل استاجر اجیرا. تیسرا آدمی وہ جو کسی آدمی کو اجرت پر رکھے اپنے مزدور بنائے، کسی مزدور کو مزدور بنائے اور اس سے کہے کہ جناب تو 8 گھنٹہ کام کر، 10 گھنٹہ کام کر، اتنا کام کر تو یہ اتنا پیسہ ملے گا، یہ جس طرح ٹھیکیداری نظام میں ہوتا ہے، مزدوروں کے پیسے کھا لیتے ہیں ہم، یہ لوموں میں، فیکٹریوں میں، بڑے بڑی ٹیکسٹائل، کروڑوں اربوں کھربوں روپے ہوتے ہیں ان کے پاس، لیکن مزدوروں کے پیسے دبا لیتے ہیں، دبا لیتے ہیں اور پھر خود کتے کی موت مرتے ہیں، کوئی کینسر میں مر رہا ہوتا ہے، کوئی پیٹ پھٹ رہا ہوتا ہے، کسی کو ٹیومر ہو رہا ہوتا ہے، اللہ محفوظ فرمائے، لیکن آپ دیکھیے اللہ عذاب سے محفوظ فرمائے، حضور نے کیا فرمایا، میں مذمت معاشرت کے حوالے سے کر رہا ہوں، اور مراد کوئی سیٹ نہیں، مراد ہم سب ہیں، اس سے اپنی اصلاح کے لیے بات کر رہے ہیں ہم، ٹھیک ہے، توجہ رکھیے، فرمایا 3 آدمی ایسے ہیں جس سے میں مصطفیٰ دشمنی کرتا ہوں اور اسے گریبان سے پکڑوں گا، فرمایا پہلا وہ جو میرے نام سے عہد کرے اور غداری کرے، اس کی ایک تشریح ہے، اتنی بات آپ سمجھ چکے ہوں گے، وقت میرے پاس ختم ہو رہا ہے، ورنہ یہ خود ایک بڑا تفصیل طلب موضوع ہے، فرمایا دوسرا وہ جو آزاد مرد اور عورت کو بیچ دے، دھوکا کرے ان کے ساتھ اور ان کا پیسہ کھا لے، اور تیسرا کون، فرما وہ راجولن استاجر اجیرن، گھر کی ماسیاں بھی اگر ہو یا جناب کوئی بھی مزدوری پر کسی کو بھی رکھ لیا جائے اور اس سے اجرت پر بات طے کر لی جائے، فاستوفا منہ، اور وہ آدمی اپنا کام پورا کر دے، وہ آدمی مزدور اپنا کام بولیے پورا کر دے، ولم یعطیہ اجرہ، اور وہ اس کے پیسے کھا لے اور اس کو پیسہ نہ دے، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی یاد اپنی عادت کیجئے، یہ مصطفیٰ کریم اپنی امت کے لیے فرماتے ہیں، فرمایا جس نے مزدور کے پیسے کھا لیے، اس سے اجرت پر کام کرایا اس کے پیسے کھا لیے، فرماتے سلاسن انا خصمہم یوم القیامہ، یہ 3 میں سے ایک ہے جس سے میں مصطفیٰ اس سے مخاصمت کروں گا، سبحان اللہ، کیا پیارا نظام ہے نظام مصطفیٰ، اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے دے، اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق دے دے، یہ گفتگو میری اور آپ کی تبدیلی کا باعث بنے، ہماری زندگیوں میں انقلاب کا باعث بنے، یہ مواد، یہ تحقیق جو نام کی ہے، میری زبان میں کوئی تاثیر نہیں، لیکن جو کلمات ہیں ان بڑے مؤثر ہیں، میرے آقا کے ہیں، اللہ اس کے صدقے ہمارے سخت دلوں کو نرم کر دے، ہمیں غریبوں کے لیے شفقت والا سایہ دار درخت کے مانند بنا دے، ہمیں دل کے بھیڑیے نہ بنائے، کسی غریب کے لیے اللہ رب العالمین ہمیں نرم کرنے کی توفیق دے، یہاں تک فرمایا کہ پڑو اگر تم پھل کھاتے ہو پڑوسی غریب ہے تو چھلکے باہر نہ پھینکو، کہ پڑوسی کے بچے دیکھیں گے تو ان کا دل للچائے گا، یہ ہے نظام مصطفیٰ، بولو سبحان اللہ، یہ ہے نظام مصطفیٰ، میرے دوستو اس کی پابندی ہمیں نماز کی لذت دے گی، مجھے اور آپ کو ان چیزوں کا خیال ہمیں کلمے میں مزہ دے گا، ان چیزوں کا خیال ہمارے معاشرے کو درست کرے گا، آج عالم اسلام کو بالعموم اور پاکستان اور کراچی کو بالخصوص اس کی ضرورت ہے، ہم سلام کو عام کریں گے، ہم سلام کو عام کریں گے، ہم غریبوں کو کھانا کھلانے میں پہل کریں گے، ہم سے نادار اور کمزور لوگوں سے لیے جو بن پڑا، جو نعمت ہمارے پاس ہے، اس سے ہم اللہ کی رضا کے لیے اپنا حصہ رکھتے ہوئے جو ہماری ضرورت ہے اور اس کے حساب سے جو اس کی ضرورت ہے وہ اس تک دینے کی توفیق کریں گے، ہم انشاءاللہ العزیز مزدور اگر ہیں تو اپنے مالک سے جو وعدہ کیا اس کا کام مکمل کریں گے، خیانت سے بچیں گے، اور اگر کوئی ہمارا جیر ہے پھر ہم اس کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی رقم اس کے حوالے کریں گے، اللہ رب العالمین سے نظام مصطفیٰ کی دولتوں سے ہمیں بہرمند کریں، آپ نے طویل وقت دیا، اللہ اس درس کو ہمارے لیے، آپ کے لیے، میری بہنوں کے لیے، میری بیٹیوں کے لیے، میری ماؤں کے لیے، ہم تمام کے لیے تبدیلی کا، ترقی کا باعث بنائے، واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔